الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، آج کا ہمارا آخری اور پانچواں حصہ ہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارینا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ہم پڑھ رہے تھے کہ وہ کیا ریزنز، وہ کیا اسباب تھے جس کی بنا پر عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت واقع ہوئی. بہت سارے اسباب تھے، جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو شرپسند ٹولہ تھا، جو کہ شرپسند ٹولے کے نام سے ہی مشہور تھا، یہ وہ لوگ تھے جن کو کہیں نہ کہیں کسی جرم کی وجہ سے سزا ملی تھی، ان پر حد نافذ ہوئی تھی. تو انہوں نے وہ دشمنی، وہ کینہ اپنے اندر رکھا اور ایک جتھے کی شکل ان لوگوں نے اختیار کر لی تھی، ایک گروپ کی شکل اختیار کر لی تھی، اور یہ مشہور بھی ہو گئے تھے شریروں کے ٹولے کے نام سے. اور ان کی اکثریت بدوؤں کی تھی، اصل میں یہ بدوی عرب تھے، اور باہر کے لوگ بھی ان میں شامل ہو گئے تھے، جیسے ایرانی ہیں یا کچھ بصرہ اور کوفہ کے لوگ بھی، اور یہ سب لوگ بڑے بڑے شہروں میں آباد ہو گئے. ان کو شہروں کے شرپسند بھی کہا جاتا تھا، یا بادیہ نشین قبائل بھی کہا جاتا تھا، یا خانہ بدوش، یا مدینہ کے غلاموں کے نام سے بھی یہ لوگ جانے جاتے تھے. اور یہ وہ لوگ تھے جو کہ قاتل تھے، یا ڈاکو تھے، یا بڑے بڑے گناہ کرنے والے لوگ تھے، نا سمجھ تھے، اور تھوڑے سے ایسے قبائل سے تعلق رکھتے تھے جن کی کوئی ویلیو نہیں تھی اصل میں، یعنی علم کی کمی تھی، جہالت تھی، اور تھوڑا سا ان کے اندر بغض، حسد، کینہ، یہ سب پایا جاتا تھا. جیسے کمی کہتے ہیں نا، کمی لوگ اس طرح سے. اور یہ بد اخلاق لوگ تھے، اکھڑ مزاج تھے، اور بس بھیڑ جمع کرنے والے لوگ تھے سمجھے، اور بہت ہی مذموم خیالات کے مالک تھے، یعنی ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کے خیالات بالکل بھی اچھے نہیں تھے. تو یہی دراصل ان شر پسندوں کے ساتھ مل کر انہوں نے بھی وہ بڑا کام کر دیا جو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو پہلے سے لکھا ہوا موجود ہی تھا. اور کہا جاتا ہے کہ ان میں سب سے بڑا جو شخص تھا، جو ان کا لیڈر بنا اور جس نے ان کو مزید آگے بڑھایا، وہ تھا عبداللہ بن سبا سنانی. اس کا نام ہم تاریخ کتب میں بار بار پڑھیں گے، اور اکثر مفسرین، اکثر تاریخ نگار، اکثر محدثین کے نزدیک تقریباً تمام ہی اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اس فتنے کو ہوا دینے والا شخص یہی تھا، عبداللہ بن سبا. اس نے پوری اپنی ایک ٹیم بنا لی تھی، اور یہ لوگ باقاعدہ پری پلان یہ کام کر رہے تھے. یہ یہودیوں نسل تھا، لیکن بعد میں مسلمان ہو گیا، صرف نام کے لیے مسلمان ہوا، لیکن اس کے ناپاک ارادوں کو ہر صاحب علم اور سمجھدار انسان سمجھ سکتا تھا. کہا جاتا ہے کہ وہ اگر عمر رضی اللہ عنہ، ہم سب جانتے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کوئی ایسا فتنہ سر ابھارتا تھا تو وہ اس کو وہاں دبا دیتے تھے، لیکن اس نے اتنی منافقت سے، اتنی پری پلاننگ سے اس نے اپنا منافقت کا لبادہ اوڑھ کر شر پھیلانا شروع کیا کہ کسی کو احساس نہیں ہو سکا. جب اس کا شر بہت زیادہ پھیل چکا اندرونی اندرون، تب اس کے بعد صحابہ کرام کو اس کی خبر ہوئی، اور خود علی رضی اللہ عنہ بھی اس کی وجہ سے بہت پریشان تھے. ہم علی رضی اللہ عنہ کی سیرت میں پڑھیں گے کہ اس نے علی رضی اللہ عنہ پر بھی نعوذ باللہ کیسے کیسے اس نے ان کو کیا سے کیا بنا دیا. بہرحال تو عثمان رضی اللہ عنہ پر الزام تراشیوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور یہ پہلی دفعہ نہیں جب خلیفہ کے خلاف، جب حکومت کے خلاف لوگوں کی زبانیں اسی طرح سے دراز ہو جاتی ہیں تو پھر فتنہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. اور جو لوگ فارغ لوگ ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے پھر فارغ لوگوں کا کچھ اور کام تو نہیں ہوتا، پھر وہ حکومت پر بیٹھے بیٹھے تنقیدیں کرنے لگتے ہیں، گورنر پر تنقیدیں کرنے لگتے ہیں، حکومت کے کارندوں پر، حکومت کے ہر کام پر پھر تنقیدیں ہونے لگتی ہیں. خود تو کچھ کرتے کراتے نہیں ہیں، اصلاح کی کوششوں میں بھی آگے بڑھ چڑھ کر نہ ساتھ دیتے ہیں، اور نہ ہی کوئی خود اچھا کام کرتے ہیں، بلکہ دوسروں کو کرٹیسائز کرنا، دوسروں پر انگلیاں اٹھانا. اور یہ سوچ اگر کسی معاشرے میں پیدا ہو جائے, کسی سوسائٹی میں پیدا ہو جائے, تو یقین جانیے کہ وہ سوسائٹی, وہ معاشرہ بالکل ہی ختم ہو کر رہ جاتا ہے. بالکل وہ راکھ کے ڈھیر کی مانند, کہ جس میں کوئی بجھی ہوئی چنگاری بھی اگر مل گئی تو مل گئی, لیکن وہ کوئی فائدہ نہیں دیتی. اگر بجھی ہوئی چنگاری ملتی بھی ہے راکھ میں تو وہ اسے دوبارہ نہیں جلا سکتی. یعنی بالکل ہی بیٹھا ہوا معاشرہ, بالکل ڈل, بالکل سست, کاہل, اور بس کرٹیسائز کرنا اس کا شیوا بن جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ آج کے دور میں بھی یہی ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ ہم تو اچھا, ہماری جو پرانی ہسٹری ہے وہ تو ان لوگوں سے جڑی ہوئی ہے, موہنجو دارو اور کڑپا والا جو علاقہ ہے, کہتے کہ ہماری ہسٹری اسلام سے تھوڑی جڑی ہوئی ہے, ہم تو وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں جہاں کے پہلے لوگ بڑی بڑی سویلائزیشنز تھی جو کہ کھدائی میں ہمیں ملتی ہے کڑپا اور موہنجو دارو کی. تو انہیں عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ کیسی کیسی بڑی بڑی سویلائزیشنز تھی, لیکن ان کے شرک کی وجہ سے ان کی ترقی بھی ان کے کچھ کام نہ آ سکی, اور وہ نیست تو نابود ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین کے اندر دھنسا دیا. لیکن ہم بعض نادان مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں, وہ ہماری تاریخ چونکہ ان لوگوں سے, کڑپا والوں سے ملی ہوئی ہے, لہٰذا ہم کو بھی ویسے ہی ہونا چاہیے. استغفر اللہ, کہ عبرت چھٹانک بھر تو برآمد نہ ہو سکی, کلچر نکل پڑا ٹنوں کے حساب سے, یہ والا معاملہ. تو کچھ ایسے نام نہاد مسلمان تھے جن کو اپنی پرانی تہذیب, اپنے پرانے کلچر سے بہت عشق تھا, محبت تھی, وہ چھوڑ نہیں سکتے تھے اس کو. تو لہٰذا وہ نام نہاد مسلمان تو بن گئے لیکن اپنے پرانے کلچر کو بھی نہیں چھوڑا, اور پھر اسی سے منافقت کا آغاز ہوتا ہے, اور پھر یہ منافقت دھیرے دھیرے اندر سرایت کرتی چلی جاتی ہے. پھر انسان کو اپنی مرضی کے حساب سے ہر چیز چاہیے ہوتی ہے, اور پھر وہ ہر ایک پر کرٹیسائز کر رہا ہوتا ہے, خود اصلاح کا کام نہیں کرتا بلکہ ہر ایک پر انگلیاں اٹھاتا ہے. وہ ڈرائنگ روم وار جو ہم کہتے ہیں نا, کہ بس اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر ٹی وی اور خبروں پر ڈسکشن. اور یقین جانے کہ آج کا جو میڈیا ہے ہمارا, سیم وہ یہی کام کر رہا ہے. تو اس میں جو اسباب تھے, اس میں کیا تھا کہ افواہوں کو معتبر سمجھ لیا گیا تھا. جو خبریں آتی تھیں اس کی پہلے کوئی تحقیق نہیں کرتے تھے وہ لوگ. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ قرآن نے ہمیں اصول دیا ہے کہ تمہارے پاس جب کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا معاملہ اس طرح سے بہترین تھا ماشاءاللہ, کہ وہ کسی بھی خبر پر اس طرح سے یقین نہیں کر لیتے تھے, پہلے اس کی تحقیق کرتے تھے. لیکن عثمان رضی اللہ عنہ کے آخری دور میں یہ ہوا کہ ان کے اس معاشرے میں جو رتب و یابس, یعنی جھوٹی سچی خبریں, جھوٹ اور سچ ملا کر جو چیزوں کو خوبصورت بنا دیا جاتا ہے, اس کا مرض ان میں عام ہو چکا تھا, اور فتنہ پھیلانے والے لوگوں کے لیے وہ ماحول بہت ہی سازگار تھا. یعنی ان کے لیے زمین نرم ہو گئی تھی, کیونکہ فتنہ پھیلانا آسان ہو گیا تھا, کیونکہ معاشرہ ایسا ہو چکا تھا کہ وہاں پر لوگ جھوٹی خبروں پر یقین کر لیتے تھے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی آڑ میں امیروں پر, گورنر پر, اور جو عہدیدار تھے ان پر کرٹیسائز کرنا انہوں نے اپنا شیوا بنا لیا تھا. تانہ زنی کرتے تھے, ایب جوئی کرتے تھے, اس کے زہریلے تیر چلاتے تھے اسلامی مملکت کے خلاف, اور اسلامی مملکت کے جو سربراہ تھے یعنی عثمان رضی اللہ عنہ, ان کے اوپر بھی کرٹیسائز کرنا انہوں نے نہیں چھوڑا تھا. اور ان کے اوپر جو الزامات لگائے گئے وہ تقریباً پانچ قسم کے تھے, جو سیرت نگار لکھتے ہیں کہ پہلا ان پر الزام لگایا گیا جو کہ بالکل ہی جھوٹا الزام تھا, کہ منصب خلافت پر فائز ہونے سے پہلے ان کا جو ذاتی طرز عمل, کیونکہ بعض غزوات میں عثمان رضی اللہ عنہ شریک نہیں رہے, جیسے آپ خود جانتے ہوں گے کہ جنگ بدر میں وہ شریک نہیں تھے, صلح حدیبیہ میں وہ خود وہاں پر لوگوں کے پاس گئے تھے کفار مکہ کے پاس بات چیت کرنے کے لیے, اور غزوہ احد میں تو شامل تھے اللہ کے رسول کے ساتھ, لیکن جب یہ خبر پھیلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں تو عثمان رضی اللہ عنہ بھی مایوس ہو گئے تھوڑے. یہ مایوس نہیں کہہ سکتے ہم, یہ ہو سکتا ہے کہ وہ سمجھے کہ اچھا اللہ کے رسول شہید ہوئے تو وہ بھی مدینہ کی طرف چل پڑے, لیکن واپس آ گئے تھے جب یہ لڑائی کے لیے. تو یہ چیزیں آپ دیکھیں کہ کسی صحابی پر ہم ایسا الزام نہیں لگا سکتے. وہ صحابی جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں کہا ہے کہ عثمان کی جگہ یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ میرا ہاتھ عثمان کے ہاتھ کے برابر ہے, سبحان اللہ, جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی تو وہ بھی اس کا بھی میں تم سے نکاح کر دیتا تھا, جن کو اللہ کے رسول نے اپنی بیٹیاں دی ہوں, آپ مجھے بتائیے کہ وہ بہادری میں پیچھے ہو سکتے ہیں بھلا؟ نہیں. تو لوگوں نے الزامات لگائے آپ پر اس طرح سے کہ نعوذ باللہ آپ بہادر نہیں تھے اور جنگوں میں شریک نہیں ہو سکے. استغفر اللہ, اللہ ہمیں معاف کرے, اگر مجبوری نہ ہوتی تو ہم یہ جملے کہتے بھی نہ. سیکنڈ الزام یہ لگایا گیا کہ ان کی جو مالی پالیسی تھی, جیسے تحفے تحائف یا عطیات کی تقسیم اور چراگاہوں کا معاملہ. جو اسلامی چراگاہ ہوتی ہے بیت المال میں ہوتی ہے, اس میں لوگوں کو جو اونٹ چرانے کی آزادی ہوتی ہے تو اس پر ان پر الزامات لگائے گئے. اور آپ دیکھیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے بھی زمینیں عطا کی تھیں لوگوں کو. عمر رضی اللہ عنہ نے بھی کچھ لوگوں سے کہا تھا, جب لوگوں نے آ کر ڈیمانڈ کی کہ ہم کو زمین چاہیے, یہ چاہیے وہ چاہیے, تو عمر رضی اللہ عنہ کہ فلاں جگہ کی زمین جو کہ چٹیل ہے, جہاں پر کوئی چیز گرو نہیں ہوتی, تم وہاں محنت کرو اور اگر وہ زمین تم لینا چاہو تو لے لو, کچھ حصہ مسلمانوں کے لیے بھی اس میں سے دے دینا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے زمانے میں زمینیں الاٹ کی تھیں, ان پر الزام نہیں لگایا گیا, لیکن عثمان رضی اللہ عنہ پر الزام لگایا گیا, تو یہ غلط الزام تھا. تیسرا الزام یہ تھا کہ ان کی جو انتظامی پالیسی تھی, جیسے گورنروں کا انتخاب یعنی ان کو چوز کرنا, اس کا جو طریقہ کار تھا, یا اپنے رشتہ داروں کو عہدوں پر فائز کرنا, یعنی یہاں کہ جو ان کی پالیسیز تھی وہ بہت مؤثر تھی. یہ خود دشمن بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ بہت نرم مزاج تھے, ان کے پھر بھی کچھ اصول اور ڈسپلن تھا, ان کا نرمی کے ساتھ بھی اصول اور ڈسپلن تھے ان کے, لیکن لوگوں نے یہ الزامات لگائے کہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو عہدوں پر فائز کیا, جبکہ کہا جاتا ہے کہ صرف چار یا پانچ لوگ ہمیں ملتے ہیں جو ان کے رشتہ دار تھے جو اس وقت عہدے پر فائز تھے, جس میں سے دو یا تین تو وہی تھے جو کہ عمر رضی اللہ عنہ نے جن کو عہدے سے نوازا تھا, اور انہوں نے ان کو برقرار رہنے دیا. انہوں نے اپنی زندگی میں دو یا تین لوگوں کو دیا بس عہدہ, لیکن آپ پر یہ بہت بڑا الزام لگایا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے, پہلے جو نارمل ہسٹری پڑھی تھی اس میں مجھے بھی پڑھنے میں یہی ملا تھا, اچھے اچھے رائٹرز کی جو بک تھی جو پڑھنے میں آئی تھی الحمدللہ مطالعے میں, لیکن اس میں بھی یہی الزام اچھے اچھے رائٹرز نے لگایا ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے رشتہ داروں کو عہدہ دیا. لیکن ہم دیکھتے ہیں جب ڈیٹیل پڑھی تو واقعی میں جب تحقیقی نظر سے مطالعہ کیا, اور تحقیق کی اس میں تو لگتا ہے صرف پانچ یا چھ لوگ ہمیں ملتے ہیں جو اس وقت اتنی بڑی مملکت میں ان کے رشتہ دار تھے جو بڑے عہدوں پر فائز تھے. اب آپ سوچ لیں کہ کتنا بڑا الزام ہے یہ صحابی پر. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے پہلے ہم سے جو غلطی ہو گئی ہو. تو یہ الزام تھا ان پر. چوتھا الزام یہ تھا کہ بعض ان کے جو اجتہادات تھے, امت کی مصلحت کی خاطر انہوں نے اجتہادات کیے تھے. اور آپ دیکھیں کہ اس میں آپشن ہے, یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ ان چیزوں میں انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ جہاں پر بالکل فکس ہے اور اس میں چینجز نہیں کیے جا سکتے. ان کے اجتہادات ان چیزوں میں تھے جہاں پر تھوڑی سی فلیکزیبلٹی ہے الحمدللہ. جیسے ان کا ذاتی اجتہاد یہ تھا کہ انہوں نے مینا میں پوری نمازیں پڑھی تھیں, جبکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر قصر کی تھی, حج کے دوران نمازیں قصر کی تھیں, لیکن عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ چونکہ ہم امن و امان میں ہیں اور ہم اتنا آسان نہیں ہے تو اتنی آسانی ہے الحمدللہ, تو ہم پوری نمازیں پڑھتے ہیں, تو انہوں نے مینا میں پوری نمازیں پڑھی تھیں. پھر ان کا ایک اور جو اجتہاد تھا, قرآن کو جمع کرنا. اور آپ دیکھیں کہ یہ تو امت کے لیے فائدہ مند تھا, اگر وہ قرآن کی ایک قرآت پر امت کو جمع نہیں کرتے, اور اسی لیے ان کا لقب جامع القرآن ہے, ٹھیک ہے, قرآن کو جمع کرنے والے. اور ایکچولی ہونا چاہیے کہ جامع قرآت القرآن, کہ قرآن کی قرآت پر لوگوں کو جمع کرنے والے, کیونکہ قرآن تو جمع پہلے ابوبکر صدیق نے بھی کیا تھا, عثمان رضی اللہ عنہ نے کوئی نیا کام نہیں کیا, بلکہ یہ تو امت پر بہت بڑا احسان ہے, ان کا بہت بڑا احسان. اور اس کی گواہی خود علی رضی اللہ عنہ نے دی ہے کہ اگر میں عثمان کی جگہ ہوتا تو میں بھی وہی کام کرتا جو عثمان رضی اللہ عنہ کر رہے ہیں. اور یہ واقعی میں عثمان رضی اللہ عنہ کا امت پر ایک احسان ہے کہ انہوں نے ایک قرآت پر سب کو جمع کیا, ایک ٹیکسٹ انہوں نے جو ہے بنا دیا ایک ماڈل قرآن کو لکھنے کا, قریش کے ڈائلیکٹ پر, قریش کے طریقے پر, قریش کے قبیلے کے طریقے پر یا اس کی لغت کے مطابق, اور اب قرآن اسی طرح سے لکھا جاتا رہے گا. اس لیے آپ دیکھیں کہ قرآن کا املا نہیں کروایا جا سکتا, یعنی آپ قرآن کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں زبانی کہتے جاؤں اور آپ لکھتے جائیں, نہیں, قرآن کو دیکھ کر ہی لکھا جائے گا, اس کی کاپی یعنی اس کو آپ نقل کر کے ہی لکھیں گے قرآن کو. کیونکہ مصحف عثمانی کیوں مشہور ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے جس طرز پر لکھوانے لگایا. تو یہ ان پر الزام تھا. ایک اور اجتہاد ان کا یہ تھا کہ مسجد نبوی کی توسیع یا مسجد حرام کی توسیع, جو کعبۃ اللہ کا حصہ تھا اس کی جو مسجد تھی مسجد حرام, اس کو انہوں نے ایکسپینڈ کیا, بڑھایا, اور مسجد نبوی اس کو بھی انہوں نے ایکسپینڈ کیا. تو لوگوں نے کہا کہ آپ یہ ایکسٹرا کام کر رہے ہیں, جیسی ہے مسجد اس کو ویسی ہی رہنے دیجیے, بڑھائیے مت. تو لوگوں نے اس پر بھی اعتراضات کی اور اس پر بھی ان پر الزامات لگائے گئے, جبکہ یہ بہت غلط الزامات تھے. پھر پانچواں ہے, بعض صحابہ کرام سے جو ان کا کچھ مکالمہ ہوا تھا یا معاملہ ہوا تھا, لیکن اس کے بارے میں خود عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں جواب دے دیا تھا کہ جو تم لوگ مجھ پر الزامات لگا رہے ہو تو وہ صحابہ کرام سے تم خود پوچھ لو، جیسے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور ابو ذر رضی اللہ عنہ. یہ تین صحابہ کرام کے بارے میں لوگ ان پر الزامات لگاتے ہیں کہ ان کے اوپر عثمان رضی اللہ عنہ نے ظلم کیا، بلکہ اتنے جھوٹ گھڑ لیا ہے کہ عمار رضی اللہ عنہ کو عثمان رضی اللہ عنہ نے اتنا مارا کہ وہ ان کا خون بہنے لگا، زخمی ہو گئے. استغفر اللہ. آپ سوچیں کہ کسی صحابی سے ہم یہ تصور کر سکتے ہیں بھلا؟ یہ وہ صحابہ کرام جو کہ اللہ کے رسول کے ہاتھوں تربیت پائے ہوئے. آپ دیکھیں کہ وہ تو دشمنوں سے بدلہ نہیں لے رہے تھے، جو دشمن ان کے سر پر کھڑے تھے تلوار لے کر ان کو مارنے کے لیے، تو انہوں نے دوسرے صحابہ کرام کو منع کر دیا کہ تم ان سے جنگ مت کرو، میری وجہ سے سب اپنا خون مت بہاؤ. تو وہ کیسے بھلا عمار بن یاسر کو مار سکتے ہیں؟ کتنی جھوٹ بات، اتنی من گھڑت باتیں پھیلا دی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے اور ان کو بھی ہدایت دے جن لوگوں نے باتیں پھیلائی ہیں. اور عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں ہی یہ تمام چیزوں کے جوابات دیے تھے کہ تم جو ان پر الزامات لگا رہے ہو، یعنی مجھ پر الزامات لگا رہے ہو، یہ بالکل غلط ہے. خود ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے لوگ ان کے عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر آئے تھے اور انہوں نے خود ان کے بارے میں بات چیت کی. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ خود اپنی مرضی سے مضافات میں رہنے چلے گئے تھے. لوگوں نے یہ جھوٹی خبر اڑا دی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے ڈر سے مضافات میں رہنے چلے گئے. استغفر اللہ. اور اب ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ خود ہی ہٹنا چاہتے تھے وہاں سے، گورنری سے. اور جو قرآن کے بارے میں بات ملتی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنا قرآن نہیں دوں گا، جو ان کا ذاتی مصحف تھا، ایک ذاتی نسخہ تھا عبداللہ بن مسعود کا، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نہیں دوں گا اور میں اسے جلاؤں گا نہیں. تو اب دیکھیں کہ اس میں اصل میں یہ تھا کہ اگر آج عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ذاتی نسخہ ہوتا اور کہا جاتا کہ ان کے ذاتی نسخے پر قل اعوذ برب الناس جو سورت ہے، سورت الناس، اس کے بعد دعائے قنوت لکھی ہوئی تھی، تو اب آپ دیکھیں کہ لوگ کیا سمجھتے تھے. اگر ان کا ذاتی نسخہ ہوتا تو اس کو تبرک کے طور پر لے لیتے تھے کہ اچھا ایک صحابی کے ہاتھ کا لکھا ہوا نسخہ ہے یہ. پھر اب جب سورت الناس پڑھتے اور نیچے وہ دیکھتے تو پھر لوگ یہ کہنے لگتے کہ اچھا یہ بھی قرآن کا حصہ ہے، لہٰذا اس کو بھی قرآن سمجھا جائے. تو آپ دیکھیں کہ کتنا اچھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے صحابہ کرام کے جو ذاتی نسخے تھے اس سب کو جلا دیے، اور صحابہ کرام کے ہی قرآن سے پہلے ایک کاپی کروائی، نقل کروائی قرآن کی، اور پھر اس کے بعد کہا کہ تمہارے ہاتھوں کے لکھے ہوئے نسخے جلا دو. کیوں؟ کیونکہ پھر اگر تمہارے یہ نسخے لکھے ہوئے رہ جائیں گے اور اس میں چونکہ ترتیب نہیں ہے، تم تو زندہ ہو، تم کو معلوم ہے کہ یہ سورت فلاں سورت کے بعد ہے، لیکن جب تم دنیا میں نہیں رہو گے، تمہاری وفات ہو جائے گی، تو تمہارے بعد کے لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا؟ اور پھر وہ سمجھیں گے کہ نہیں، یہ جو قرآن ہے وہ اسی طرح سے جیسے صحابی کے قرآن میں لکھا ہوا ہے، اور ان کے قرآن میں سورتوں کی ترتیب نہیں لکھی ہوئی تھی. تو کیونکہ صحابہ کرام کو معلوم تھا کہ کون سے سورے کے بعد کون سا سورہ. آج دیکھیں کہ کیا آج ہمیں معلوم ہے؟ ہمارے بچوں کو یا ہماری جو نئی جنریشن ہے ان کو تو یہ تک نہیں معلوم کہ قرآن کریم میں 114 سورتیں ہیں اور کون سی سورت کس کے بعد آتی ہے. اتنا ہمارا گیا گزرا حال ہو گیا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. تو بہرحال یہ تمام چیزیں تھیں. ابن العربی کہتے ہیں کہ ان تمام اعتراضات کے بارے میں وہ لکھتے ہیں جو کہ عثمان رضی اللہ عنہ پر لگائے گئے، کہ سارا پروپیگنڈا کذاب راویوں کی روایت کردہ جھوٹی خبروں سے متاثر ہو کر کیا گیا. عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ظلم و ستم ڈھائے، منکرات کو فروغ دیا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری جھوٹی باتیں ہیں. ایسے تمام واقعات وہ کہتے ہیں کہ سند اور متن دونوں لحاظ سے بالکل باطل ہیں، جھوٹے ہیں. اور جو ایکچولی الزام لگائے گئے تو وہ آپ کی دشمنی پر لگائے گئے، دشمنی کی وجہ سے. جو روافض جو فرقہ تھا، ان لوگوں نے دراصل یہ ایسی جھوٹی کتابیں لکھی، جھوٹی باتیں لکھی اور جھوٹی افواہوں کو مزید فروغ دیا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اس صورتحال کی امام ابن تیمیہ کہتے ہیں اور وہ لکھتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ معصوم نہیں تھے. معصوم ہم سب جانتے کہ سوائے رسول کے کوئی اور نہیں ہو سکتا. وہ کہتے ہیں کہ اصولی موقف یہ ہے کہ ہم اعتقاد رکھیں کہ اللہ کے رسول کے سوا کوئی معصوم عن الخطا نہیں تھا. خلفائے راشدین اور جو دوسرے صحابہ تھے ان سے غلطی ممکن ہے، لیکن وہ کیا کرتے تھے کہ اگر غلطی سرزد ہو جاتی تو وہ اپنی غلطیوں سے توبہ کر لیتے تھے، اور کبھی ان کی جو بے شمار نیکیاں ہیں وہ ان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی تھیں، کیونکہ انہوں نے نیکیاں بہت کی تھیں. کبھی وہ مصیبتوں کا شکار ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کی تکلیف کو ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ یوں بھی ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں جنگ احد میں جو ان سے غلطی ہوئی تھی صحابہ کرام سے، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے انہیں معاف کر دیا، اور اے نبی آپ بھی ان کے لیے استغفار کرو، آپ بھی ان کے لیے بخشش کی دعا مانگو. تو عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف جو کچھ منسوب ہے وہ زیادہ سے زیادہ غلطی یا کچھ چھوٹی موٹی چیز ہو سکتی ہے، جبکہ ان کی مغفرت کے بہت سارے ریزن موجود ہیں اس سے زیادہ. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اسلام لانا، جہاد، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرمان برداری، یہ تمام باتیں شامل ہیں. اور پھر ان کا مالی اعانت کرنا اسلام کے لیے، مالی مدد کرنا. اور صحیح روایت سے بات ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ عنہ کے ایمان کی گواہی دی، بلکہ عثمان رضی اللہ عنہ کو پہنچنے والی مصیبتوں کے بدلے میں جنت کی بشارت بھی دی. ہم سب جانتے، پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے. یہ بھی بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ آخر وقت میں عثمان رضی اللہ عنہ کے جو اقوال ہمیں ملتے ہیں تو وہ خود کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، اور اگر میں نے کسی کا دل دکھایا تو میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں، اس بندے سے بھی اور اللہ تعالیٰ سے بھی. جو خارجی لوگوں نے تنقید کا نشانہ بنایا کچھ باتوں کو عثمان رضی اللہ عنہ کی، تو آپ دیکھیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی تو بہت بڑی آزمائش سے گزرنا پڑا نا، اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے وہ جو آزمائش سے گزرے، جو صبر کیا انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے اس صبر کو ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دیا ہو، کیونکہ وہ کتنی مظلومانہ حالت میں شہید ہوئے، کیسے ان کے گھر کو محصور کر لیا گیا تھا، کھانا پینا بند کر دیا گیا، نماز پڑھنے پر پابندی لگا دی گئی. تو یہ سب کیا ہے، انہوں نے یہ ظلم صبر سے برداشت کیا نا، انہوں نے تھوڑی کوئی بدلہ لیا، تو یہ سب ان کے گناہوں کے کفارے کا سبب ہے. پھر کیا تھا کہ اور کیا ریزن تھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو بدنام کرنے اور اسلامی معاشرے کی جو ساکھ تھی اس کو نقصان پہنچانے کے لیے ان لوگوں نے جو چیزیں عام کی اور جن چیزوں کا انہوں نے سہارا لیا، کہ افواہیں پھیلائی گئیں اور یہ سلسلہ اس قدر بڑھ گیا، بلتے پھیلتا گیا کہ لوگوں کی دن رات کی گفتگو کا موضوع ہی یہ بن گیا. اشتعال انگیز باتیں پھیلائی گئیں اور لوگوں کو اشتعال میں لایا گیا. لوگوں کے سامنے بھرے مجمع میں خلیفہ پر تنقید کی گئی اور خلیفہ سے جھگڑا اور مناظرہ کیا گیا. گورنروں پر تنقید کی گئی، بڑے بڑے صحابہ کرام جیسے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا، علی رضی اللہ عنہ، طلحہ رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ، ان کی طرف جھوٹے اقوال اور خطوط منسوب کیے گئے. یعنی ان صحابہ کرام کے نام سے خط لکھ کر ان لوگوں نے آپس میں پھیلائے اور کہا کہ دیکھو صحابہ کرام نے خط لکھے ہیں کہ وہ عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت سے ناخوش ہیں، لہٰذا تم ان کے خلاف کچھ کرو. استغفر اللہ، کہ صحابہ کرام سے ایسی امید کی جا سکتی ہے؟ پھر کہا جاتا کہ اس بات کو اتنا عام کیا گیا کہ علی رضی اللہ عنہ خلافت کے زیادہ حقدار تھے اور اللہ کے رسول نے اپنے بعد ان کے حق میں خلافت کی وصیت کی تھی. یہ جھوٹا پروپیگنڈا یہ ابن سبا نے پھیلایا. پہلا شخص ہو جس نے صحابہ کرام کو آپس میں ایک دوسرے سے لڑوانے کی کوشش کی. پھر باغیوں نے جو کہ یہ شریر ٹولہ تھا، انہوں نے بصرہ، کوفہ، مصر، ہر شہر میں ہر طرف گروہ تشکیل دیے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سازش پہلے سے طے شدہ تھی، پہلے سے پری پلان تھے یہ لوگ کہ مدینہ پر ان کو حلہ بولنا ہے. اور ان لوگوں نے اس بات کو اتنا پھیلا دیا کہ مدینہ کے سارے لوگوں کے تعلق سے سب لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پھیل گئے اور پھر ہنگامے شروع ہو گئے، یہاں تک کہ پھر اس کا نتیجہ آخر میں عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت پر ختم ہوا. ان لوگوں نے نعروں کو آڑ بنایا، انہوں نے اللہ کی بڑائی کا نعرہ بلند کیا کہ ہمارا مقصد اللہ کی کبریائی قائم کرنا ہے. ان کا نعرہ تھا کہ ہمارا یہ جہاد مظالم کے خلاف ہے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم یہ سب کچھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے کے لیے کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ کتنے بے وقوف لوگ تھے کہ صحابی کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں. تم صحابہ کے شرف پر فائز نہیں ہو، تمہارے اندر ویسا تقویٰ نہیں ہے، تمہارے اندر ویسی نیکی نہیں ہے، تمہارے اندر ویسا درگزر نہیں ہے، تم نے اللہ کے رسول کے ساتھ کبھی مل کر جہاد نہیں کیا، تم نے ویسا مال اللہ کے نام خرچ نہیں کیا، اور پھر تم کہہ رہے ہو کہ صحابہ جو ہے وہ غلط کام کرے اور تم صحیح ہو. تو یہ کہاں کی بات ہوئی، صحیح بھلا بتائیے. یہ تو خود یہ جو نعرے بلند کرنے والے، یہ لوگ خود منافق تھے، یہ لوگ خود اللہ اور اس کے رسول کے مخالفین میں سے تھے. بہرحال، اور اس میں سبائیوں کا کردار بہت زیادہ رہا. ایکچولی پورا یہ جو گروپ ہے یہ سبائیوں کے نام سے مشہور ہوا. عبداللہ بن سبا، جیسے کہ آپ کو بتایا کہ زندیق تھا یہ، اور زندیق کہتے ہیں اس شخص کو جو دل کے اندر منافقت چھپائے ہوئے ہے اور پہلے سے ہی اپنے پرانے دین پر ثابت قدم ہے، کفر اور شرک پر جو ڈٹا ہوا ہے، صرف اس نے اسلام کا لبادہ اڑا ہے. اور زندیق اس کو بھی کہتے ہیں کہ جو اسلام کے عقائد پر حملہ کرے، جو اسلام کے عقیدے کو مسخ کر کے رکھ دے، جو اسلام کے عقیدے کو چینج کر دے، وہ زندیق کہلاتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جو سبائی تھے ان کا عقیدہ ہی درست نہیں تھا. اگر ان کا عقیدہ درست ہوتا تو پھر یہ اس معاملے میں پڑھتے ہی نا. اور اس کے بارے میں یعنی یہ بات روایت سے ثابت ہے، بہت اتھینٹک ہے، کیونکہ کچھ لوگوں نے کیا کیا، جو عثمان رضی اللہ عنہ اور جو صحیح مسلمانوں کے مخالفین تھے، انہوں نے کیا کیا کہ یہ بات مشہور کر دی کہ جو سبائیوں کا جو گروہ تھا یہ ایک افسانہ ہے. تو یہ بالکل ہی جھوٹی بات ہے. اتنے لوگوں نے، اتنے اسکالرس نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اور عبداللہ بن سبا کا نام اتنے بار ہم کو ملتا ہے اوتھینٹک ذرائع سے کہ کوئی اس کو افسانہ کہہ ہی نہیں سکتا۔ عبداللہ بن سبا واقعی میں ایک یہودی ان نسل شخص تھا جو برائے نام مسلمان ہوا، اور پھر اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کو بہت سارے فتنوں میں مبتلا کیا۔ تو بہرحال کئی صحابہ کرام، کئی لوگوں سے، کئی اسکالر سے، امام شابی ہے، خود علی رضی اللہ عنہ کے حکم پر عبداللہ بن سبا کے ساتھیوں کو جلانے کا واقعہ ہم کو کتابوں میں ملتا ہے، پھر بہت سارے لوگوں نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ عبداللہ بن سبا پہلا شخص تھا۔ امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں عبداللہ بن سبا نہایت غالب زندیق تھا، خود بھی گمراہ تھا اور لوگوں کو بھی گمراہ کرنے والا تھا۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں عبداللہ بن سبا نہایت ہی غلیظ اور غالب زندیق تھا، یعنی بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ۔ اس کے پیروکاروں کو، جو اس کے فالوورز تھے، ان کو سبائی کہا جاتا تھا۔ انہوں نے پوری ایک ٹیم بنا لی تھی اپنی پروپیگنڈا کرنے کے لیے، لوگوں کو بھڑکانے کے لیے، اکسانے کے لیے، اور یہ لوگ جو اس کے پیروکار تھے وہ علی رضی اللہ عنہ کی الوہیت کے قائل تھے، یعنی نعوذ باللہ انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کا درجہ دیا، اور علی رضی اللہ عنہ انہوں نے اپنے دور خلافت میں آگ میں جلا دیا تھا۔ ابن سبا کا تذکرہ جرح و تعدل کی کتابوں میں بھی ملتا ہے، یعنی جو حدیث کی کتابیں۔ امام ابن حبان کہتے ہیں معروف مورخ محمد بن سعید قلبی سبائی تھا، اور عبداللہ بن سبا کے ساتھیوں میں سے تھا، جو کہتے تھے کہ علی رضی اللہ عنہ فوت نہیں ہوئے، قیامت سے پہلے دنیا میں واپس آ جائیں گے، وہ کوئی بادل کا ٹکڑا دیکھتے تو کہتے تھے کہ امیر المومنین اس میں ہیں، استغفر اللہ۔ پھر جو انصاب کی کتابیں ہیں جس میں نسب کی بات کی گئی ہے، علم الانصاب کی، اس میں امام سمعانی ان کی کتاب ہے، اس میں بھی یہ بات، اس کا ذکر ملتا ہے عبداللہ بن سبا کا۔ امام ابن اساکر وہ لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن سبا، جس کی طرف سبائیت کی نسبت کی جاتی ہے، غالی رافدیوں کا سرغنہ تھا، وہ یمنی الاصل یہودی تھا، اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا، وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا۔ اور کئی روایت سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ رافدیت منافقین زنادقہ کی پیداوار ہے، جس کا آغاز، یعنی جس کی سٹارٹنگ ابن سبا زندیق سے ہوئی، اس نے کی اس کی ابتدا، اور علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس نے غلو کیا اور ان کی امامت بلا فصل کا دعویٰ کیا اور اس پر دلائل دیے۔ یعنی یہی وہ شخص تھا جو لوگوں میں یہ خطبے دیا کرتا تھا، جگہ جگہ لوگوں کو بلاتا تھا، اور جمع غفیر کو کہتا تھا کہ علی رضی اللہ عنہ خلافت کے اہل تھے، لیکن ان پر یہ لوگوں نے، دوسرے لوگوں نے قبضہ کر لیا، یہ لوگ غاصب ہیں، لہذا ان کے خلاف تلوار اٹھاؤ یا ان کے خلاف بات کرو، استغفر اللہ۔ یعنی صحابہ کرام کو ڈیوائیڈ کرنے میں پہلا یہ شخص تھا۔ علی رضی اللہ عنہ کے معصوم ہونے کا عقیدہ بھی اسی نے پھیلایا۔ امام شاطبی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ سبائیت کی بدعت اعتقاد سے متعلق تھی، انہوں نے اللہ جل و شانہ کے ساتھ علی رضی اللہ عنہ کو الہ بنا لیا، یہ بدعت دوسری بدعت سے یکسر مختلف تھی، استغفر اللہ۔ آپ سوچیں کہ کتنا بڑا انہوں نے کام کیا۔ امام مقریزی کہتے ہیں عبداللہ بن سبا نے علی رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں بدعت کو فروغ دیا، اور یہ چرچا کرنا شروع کر دیا کہ اللہ کے رسول نے علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں خلافت کی وصیت کی تھی۔ اس نے دوسرے جنم، یعنی دوبارہ دنیا میں آنے، لوٹنے اور تناسخ ارواح، یعنی روحوں کے ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل ہونے کی عقائد کو رواج دیا۔ یہ جو ہماری آج بھی ملتا ہے نا کہ اچھا اس کی روح دوسرے کے جسم میں حلول کر گئی ہے، وہ یہ فلاں کی روح دنیا میں واپس آئی ہے، استغفر اللہ، روحیں واپس نہیں آتی دنیا میں۔ یہ برہمنوں کا یا ہندوؤں کا عقیدہ ہے یا پھر دوسری قوموں کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ روحیں تو کہاں ہوتی ہیں، یا تو علیین میں ہیں یا سجین میں ہیں، دنیا میں دوبارہ لوٹ کر نہیں آتی ہیں۔ تو بہرحال یہ سبائیت تھی جس نے عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں فتنوں کو مزید ہوا دی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس فتنے کی تحریک میں خود عبداللہ بن سبا کا جو کردار تھا۔ آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے ہوں گے نا، کیونکہ بعض وقت کچھ ہسٹری جو ہے لوگوں کو اتنی پسند نہیں آتی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ صحیح ہسٹری سے واقف ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ قرآن میں بھی آپ دیکھیں کہ جو انبیاء کے بارے میں اہل کتاب نے جو ان پر الزامات لگائے تھے، لیکن قرآن نے ان الزامات کی تردید کی اور صحیح باتیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان کر دی کہ اصل حقیقت کیا تھی۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کا جو معاملہ شروع سے ہمیشہ سے پیچیدہ رہا ہے اور ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے، اور ہم الجھن کا شکار ہوتے ہیں کہ کیوں جو ہے علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ میں جنگ ہوئی، کیوں عائشہ رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپس میں جنگ ہوئی۔ تو ایکچولی جنگ ان لوگوں نے نہیں کی، عائشہ رضی اللہ عنہ نے تو جنگ کی ہی نہیں، اور نہ علی رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف جنگ کی، دونوں اپنی اپنی جگہ تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تو کوئی ہتھیار بھی نہیں تھے لوگوں کے پاس، لیکن یہ منافقین ہی تھے، یہ سبائی تھے وہ جو اس گروہ میں شامل تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ رات میں وہ آگ کے گولے پھینکے ایک دوسرے پر, اور پھر جب لوگ پریشان ہو گئے تو لوگ یہی سمجھے کہ ادھر بھی ایک گروہ ہے ادھر بھی ایک گروہ ہے, ظاہر سی بات ہے وہ کیا سمجھے گا کہ انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کیا ہے, اور یہ سمجھے کہ انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کیا ہے اور پھر جنگ ہو گئی اور زبردستی مسلمان مارے گئے. اب دیکھیں علی رضی اللہ عنہ اتنے احترام کے ساتھ عائشہ رضی اللہ عنہ کو واپس اپنے گھر بھجوایا, خود حسن حسین رضی اللہ عنہ ساتھ میں تھے. تو یہ ایکچولی صحابہ کرام سے ایسا کام ہو ہی نہیں سکتا, یہ منافقت تھی دراصل, جو منافق لوگ تھے انہوں نے یہ سب شر پھیلایا. تو بہرحال عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بھی عبداللہ بن سبا کا بہت بڑا کردار تھا, اور اس میں لوگ تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ آخری دور میں اسلامی معاشرے میں طرح طرح کے فسادات ہونا شروع ہو گئے, اور بعض یہودیوں نے اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا. اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر تقیہ کرتے ہوئے فتنے کی آگ کو خوب بھڑکایا. ان میں عبداللہ بن سبا بھی تھا جو ابن سودا کے لقب سے معروف تھا. بعض لوگوں نے فتنے کا سرغنہ ابن سبا کو قرار دیتے ہوئے اسے خطرناک اور قابو سے باہر شخصیت کہا, لیکن یہ بھی مبالغہ ہے, ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص جو ہے وہ اتنا سارا کام کرے. بالکل صحیح بات ہے کہ ایک شخص اتنا نہیں کر سکتا, اس نے اپنے ایسے بہت سارے لوگوں کو پیدا کر لیا تھا, تمام لوگ مل کر دراصل یہ سازش میں شریک تھے اور پری پلان یہ سازش کی گئی, اور اسی لیے پھر یہ سازش ان کی کامیاب ہوئی, وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے, یعنی فتنے کو بھڑکانے میں یہ لوگ کامیاب ہوئے. اور اس نے شروعات کہاں سے کی تھی کہ جو لوگ جنگوں سے آ کر بیٹھے ہوئے تھے, جو فوجیں تھیں وہ ابھی جہاد ختم ہو گیا تھا, جہاد رک گیا تھا, اب فوج خالی تھی بیٹھی ہوئی. تو اب ان لوگوں نے کیا کیا کہ فوج کے اندر فوجی چھاونیوں میں اپنے اپنے لوگوں کو پھیلا دیے, اور ظاہر سی بات ہے جب فارغ لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس کرنے کو کچھ ہوتا نہیں ہے تو وہ انہی چیزوں میں الجھ کر رہ جاتے ہیں, جس میں پھر یہ اس طرح کی افواہیں بہت جنم لیتی ہیں اور فتنے پھیلتے رہتے ہیں. تو بہرحال اس نے دراصل فوجی چھاونیوں میں یہ بات پھیلانے کی کوشش کی کہ جس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے اسی طرح سے علی رضی اللہ عنہ بھی واپس آئیں گے, اور اللہ کے رسول نے علی رضی اللہ عنہ کے حق میں وصیت کی تھی, لیکن دوسرے صحابہ نے اس پر ان کے حق پر غضب کیا اور ان کا حق لے لیا. اور جیسے کہ وہ ہزارہ نبی تھے اور ہر نبی کا وصی تھا, اور علی محمد کے وصی تھے, اور پھر کہا کہ محمد خاتم الانبیاء تھے اور سیدنا علی خاتم الاوصیاء ہیں, استغفر اللہ. اس طرح کی باتیں اس نے پھیلائیں. جب یہ باتیں پھیلائی اس نے لوگوں کے درمیان اور یہ باتیں لوگوں کے ذہن میں پختہ ہو گئیں, تو پھر وہ اپنے جو طے شدہ اس کا پروگرام تھا, پہلے سے جو پلاننگ تھی کہ مدینہ پر حملہ کرنا اور عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت کرنا, بس اس نے کہا کہ چلو اب مدینہ چلتے ہیں اور وہاں پر چل کر اللہ کے رسول کی وصیت کو نافذ کرتے ہیں. اور کہنے لگا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے رسول کی وصیت کو پورا نہ کرے. تو لوگ اس کے ساتھ تیار ہو گئے جانے کے لیے. جب یہ لوگ, اور اس نے یہ بھی کہا کہ رسول اکرم کے وصی کے حق پر ڈاکہ ڈال کر امت کا معاملہ سنبھالنے والے سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے, استغفر اللہ. اور پھر کہنے لگا کہ عثمان رضی اللہ عنہ خلافت کے مستحق نہیں تھے, انہوں نے ناجائز قبضہ کیا ہے, اٹھو یہ اللہ کے رسول کے وصی ہیں یعنی علی رضی اللہ عنہ, انہیں ان کا حق دلانے کے لیے تیار ہو جاؤ. اور پھر یہ لوگ اس کے لیے مدینہ کی طرف نکل پڑے. اس نے ہر طرف اپنے کارندے پھیلا دیے تھے اور اندر ہی اندر یہ لوگ فتنے کی آگ بھڑکا رہے تھے. کہا جاتا ہے کہ سوائے مدینہ کے یا اہل مدینہ کے علاوہ جتنے بھی صوبے تھے, یہ چند صوبوں کے علاوہ, باقی سارے کے سارے صوبوں میں یہ شر پھیل گیا, یہ افواہیں پھیل گئیں اور لوگ ان سازشوں میں انوالو ہو گئے, اس فتنے میں مبتلا ہو گئے, کوئی بھی اس سے محفوظ نہیں رہا. ایک طرف اس نے کیا کیا, یعنی یہ جو عبداللہ بن سبا تھا اس نے جو واردات کی, اس نے صحابہ کرام میں سے دو معزز ترین صحابیوں کو ان کے درمیان میں عداوت کا ڈھونگ رچایا, عوام کو دھوکہ دیا, ایک طرف علی رضی اللہ عنہ کو مظلوم بتایا اور دوسری طرف عثمان رضی اللہ عنہ کو ظالم بتایا. اور اس طرح اس نے علی رضی اللہ عنہ کو خلافت کا مستحق بتایا, اور اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں وصیت کی تھی لیکن عثمان رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ کا حق چھین لیا, یہ کہہ کر لوگوں کو برنگیختہ کیا یعنی غصے میں لایا. اور پھر یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اس طرح سے کہہ کر ان کی فکر کو ان کی سوچ کو بدلا, اور یہ باتوں کو ہوا دے کر اس نے مدینہ پر پھر عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف ان کو حملہ کرنے کے لیے کہا. یہ بھی اس نے الزامات لگائے کہ عثمان رضی اللہ عنہ اپنے عزیز و اقارب کی طرفداری کرتے ہیں اور انہیں سرکاری بیت المال سے نوازتے ہیں, انہوں نے سرکاری چراگاہ کو اپنے لیے خاص کر لیا ہے, ان الزامات کے ذریعے سے اس نے شر پسندوں کو عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بھڑکایا. اور دوسرا حرب اس نے یہ اختیار کیا کہ مختلف شہروں میں ایک دوسرے کو ایسے خطوط بھیجے جس میں مایوس کن صورت حال ہو. یعنی ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں خطوط بھیجنے لگا ہے جھوٹے خطوط, اچھا فلاں شہر میں تو بہت برا حال ہے, لوگ بالکل بھی نیکی کا کام نہیں کر رہے ہیں, لوگ عثمان رضی اللہ عنہ سے بہت ناراض ہیں, اس طرح کی مایوسی کی باتیں پھیلائیں. پھر جب یہ لوگوں کا ذہن بن گیا یہ خطوط پڑھ کر تو پھر اس کو فتنے کی آگ بھڑکانا اس کے لیے آسان ہو گیا. عثمان رضی اللہ عنہ اس بدلتی ہوئی صورت حال کا تھوڑا سا اندازہ لگا چکے تھے کیونکہ صحابی رسول تھے نا, الحمدللہ ان کے اندر بھی دور اندیشی تھی. ان کا جو جملہ ہمیں ملتا ہے, عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم فتنے کی چکی گھومنے والی ہے, عثمان کے لیے اچھا ہے کہ فوت ہو جائے اور اس کا شمار اس فتنے کو بھڑکانے والوں میں نہ ہو. تاریخ تبری میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ سے جب یہ باتیں پوچھی گئی تو انہوں نے بہت سارے جوابات آمنے سامنے دیے, سب لوگوں کے سامنے خطبے کے دوران جوابات دیے اور انہوں نے بتایا کہ سارے الزامات جھوٹے ہیں اور صحیح میں کوئی صحابی کھڑے نہیں ہوئے ان کے خلاف کہنے کے لیے. امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ لوگوں کے عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف متحد ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ ابن سبا کا ظہور, اس کا مصر جانا اور لوگوں میں خود ساختہ افواہیں پھیلانا, اسی وجہ سے بہت سے مصری باشندے فتنے میں مبتلا ہوئے. تو سبائیت یہ جو ایک اکیلا ابن سبا نہیں تھا بلکہ اس سے یعنی ابن سبا کا نام زیادہ مشہور ہوا کیونکہ یہ مین سرغنہ تھا, لیکن اس کے ساتھ بہت سارے دوسرے لوگ بھی تھے, پوری یہودیت اور عیسائیت اس کے ساتھ مل کر کام کر رہی تھی اس وقت وہاں کے جو ممالک میں. یہ وہ سارے لوگ تھے جو ایرانی, وہ لوگ جو کہ اسلام تو انہوں نے قبول کر لیا تھا بظاہر لیکن ان کے اندر مسلمانوں کے خلاف کینہ باقی تھا, کیونکہ ظاہر سی بات ان کی اتنی بڑی سلطنت جو چلی گئی تھی رومیوں کی اور ایرانیوں کی اور ان کو مسلمانوں کے اندر میں آنا پڑا. پھر کچھ ذمی لوگ تھے جو مسلمانوں کے اندر میں رہ رہے تھے, اپنے دین پر قائم تھے لیکن ان کو اچھا نہیں لگ رہا تھا یہ اس طرح سے انڈر میں رہنا, تو یہ سب مل کر دراصل سازشوں کا جال بنتے چلے گئے. کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے طریقے واردات میں بہت زیادہ منظم تھے, پروپیگنڈے کے ماہر تھے, یہ لوگ منصوبہ بندی خوب کرتے تھے, اپنے افکار اور نظریات کو پھیلانے میں بڑے تیز تھے اور ماہر تھے, یعنی ایکسپرٹ تھے. انہوں نے نہایت ہی عقل مندی اور ہوشیاری سے اپنے منصوبے کو خفیہ رکھا اور بڑی چالاکی سے شر پسندوں اور عوام کو اپنا گرویدہ بنا لیا. اب آپ مجھے بتائیے کہ ایک یعنی آج کے دور میں حالانکہ کوئی بھی اسلام کا اتنا پابند نہیں ہے پھر بھی اس کو اسلام کی پابندی سے نکالا جا رہا ہے. یعنی کہتے ہیں کہ نیوٹرل بن جاؤ, لبرل بن جاؤ, یعنی اب کہا جا رہا ہے کہ اب صرف مسلمانوں کے نام ہی رہ جائیں گے باقی سب ختم کر دو. آپ یہ ساری جو چیزیں دیکھ رہے ہیں, آپ دیکھیں کہ کیا آج پوری دنیا میں, اور کسی نے ایک آرٹیکل بھیجا تھا بہت اچھا تھا کہ جس وقت صلاح الدین ایوبی نے کسی ایک روم کے کسی کمانڈر کو گرفتار کروایا اور پھر الحمدللہ ان کو شکست دی اور مسلمانوں نے اس پر فتح پائی اس علاقے پر, روم کے علاقے پر, تو اس کمانڈر نے کہا کہ صلاح الدین ایوبی میری آنکھیں اور تمہاری آنکھیں وہ منظر آج نہیں دیکھ رہی ہیں لیکن ہماری آنے والی نسل دیکھے گی, تمہارے جو کمانڈر تھے میں نے اس کو لالچ دیا جس نے مجھے گرفتار کیا, میں نے اس کو خوبصورت لڑکی اور عورتوں کا لالچ دیا, میں نے اس کو مال و دولت کا لالچ دیا لیکن اس نے ٹھکرا دیا اور مجھے گرفتار کر لیا, کیونکہ تم نے ان کی تربیت کی ہے لیکن تم ہمیشہ نہیں رہو گے, تمہاری وفات ہو جائے گی اور پھر آج تمہارے جیسے لوگوں کی وجہ سے شر دبا ہوا ہے اور تقوی زیادہ, یعنی لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور نیکی کی طرف مائل ہیں لیکن جب تمہاری وفات ہو جائے گی تو شر ابھر جائے گا, ہم نے ایسے لوگ پھیلا دیے تمہارے اندر, ایسی ہم نے سازش کی ہے کہ اب یہ فتنہ جو ہے ختم نہیں ہوگا, تمہارے لوگوں کو ہم نے انوالو کر دیا ہے عورتوں میں, لذت پرستی میں, مال و دولت کی ریس میں, حرص اور لالچ میں, دنیا پرستی میں, اور واقع میں آپ دیکھیں کہ آج تک پھر صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہو سکا نا, ہم کس میں انوالو ہو گئے, ہم یہی دنیا پرستی میں انوالو ہو گئے. آج آپ دیکھیں کہ آج پوری دنیا میں تمام ساری تنظیمیں, کرسچن مشنریز, یہودی تنظیمیں, نان مسلم کی جتنی تنظیمیں ہیں سب کتنا منظم انداز میں کام کر رہے ہیں. شاید میں نے آپ کو دو چار دن پہلے بھی کہا تھا کہ جو تیلگو چینلز ہیں آندھرا پردیش میں, ابھی ایک تحقیق جو سامنے آئی ہے کہ دو مسلمانوں کے چینل ہیں صرف دو, اور 132 اگر میں مجھے صحیح یاد رہ رہا ہے تو 132 یا 162 چینلز کرسچن مشنریز کے ہیں, نان مسلم کے ہیں, ان کی تعلیمات کو فروغ دینے کے لیے. آپ دیکھیں کہ غیر مسلم قومیں کتنا
منظم طریقے سے اپنا کام کر رہی ہیں, کتنے آرگنائزڈ وے میں کام کر رہی ہیں, جبکہ وہ باطل ہیں, وہ حق پر نہیں ہے. اور ہم حق پر ہوتے ہوئے ہم لذت پرستی میں مبتلا ہو گئے ہیں, عیش پسندی میں مبتلا ہو گئے ہیں. ہم کو اپنی ضروریات, اپنی خواہشات, اپنے آرام سے بڑھ کر کوئی چیز عزیز نہیں ہے. ہم کیا امت کے لیے کام کریں گے, ہم کیا دین اسلام کے لیے کام کریں گے, ہم کیا اپنے دین کو بچانے کے لیے, اپنے دین کو بلند کرنے کے لیے ہم بھلا کیسے قربانیاں دے سکتے ہیں جب ہمارے اندر لذت پرستی عام ہو چکی ہو. ہم کو آرام اپنا چھوڑنا پسند نہ ہو. ہم کو پیسہ کمانے کی دھن نے اتنا آگے بڑھا دیا ہے کہ غیر مسلموں سے آگے ہم بڑھ گئے ہیں. آپ دیکھیں کہ جو ان کا طریقہ واردات تھا, بہت منظم تھے وہ, پروپیگنڈے کے ماہر تھے. آج آپ دیکھیں کہ اسلام کے خلاف ہر جگہ, اسلام کے خلاف پروپیگنڈا, ہر جگہ, کوئی جگہ ایسی خالی ہوگی تو آپ مجھے بتائیے. ہر جگہ مسلمانوں کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں, ہر جگہ مسلمانوں کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے. پھر منصوبہ بندی, آپ دیکھیں ان کی پلاننگ کیسی ہے. اور ابھی ایک ورک شاپ ہوا تھا کچھ عرصہ پہلے, بلکہ عرصہ نہیں کچھ سال ہو گئے ہیں, اس میں تحقیق سے بات ثابت کی گئی تھی. باقاعدہ اس میں سب کتابوں کے نام کے ساتھ, حوالوں کے ساتھ یہ بات بتائی گئی تھی کہ انہوں نے باربی ڈال جب لائی تھی, جب انہوں نے ڈسپلے کیا تھا باربی ڈال کا, تو ان کی پلاننگ یہ تھی اور اس کے پیچھے یہ منصوبہ کاربن تھا کہ ہم کو اس باربی ڈال کو مسلمانوں کے گھروں میں بھجوانا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جو باربی ڈال ہم بنا رہے ہیں, یہی فگر اور یہی لباس کی لڑکیاں مسلمان گھروں میں عام ہوں. اور انہوں نے پلان کیا تھا کہ مسلمانوں کی عورتوں کو گھر سے باہر نکالو, ان کے اندر بے حیائی کو رواج دو, ان کی لڑکیاں گھروں کے اندر رہنا پسند نہ کریں, حقوق کی رٹ لگا کے رکھیں, اور بے پردگی کو وہ اپنا شعار بنا لیں. تو آج آپ دیکھ لیں کہ ان کا اتنا پرانا منصوبہ, یعنی جو باربی ڈال کا منصوبہ ہے, آج سے کئی سال پہلے کا منصوبہ تھا. اور کیا آج ہمارے بچے, ہماری لڑکیاں پسند نہیں کرتی؟ کتنا پسند ہوتی ہے سب کو باربی, کیونکہ وہ ہے ہی اتنی خوبصورت, اس کو بنایا گیا ہے, اٹریکٹ کرتی ہے نا وہ باربی ڈال, اس کا جسم, اس کا لباس, وہ سب آپ دیکھ لیں. اور ہم کتنے لوگ ہوں گے ایسے جو سوچتے ہوں گے کہ اچھا یہ باربی ڈال گھر میں لا کر ہم اپنی بچیوں کو ویسا شیپ میں لانا چاہ رہے ہیں, اس طرح کی ہم تہذیب اور کلچر کو رواج دے رہے ہیں. کیونکہ بچے کہاں سے سیکھیں گے, گڑیوں سے ہی تو سیکھتے ہیں, بچپن میں انہیں چیزوں سے کھیل کر, انہیں چیزوں کو دیکھ کر سیکھتے ہیں بچے. تو آپ دیکھیں جو بات کہی کہ وہ منصوبہ بند تھے, بہترین پلاننگ کرنے والے تھے یہ غیر مسلم, پروپیگنڈا کرنے والے. آج بھی آپ دیکھیں کہ ویسی پلاننگ ہے, ویسی پروپیگنڈا ہے, منصوبہ بندی ہے. ایک ایک چیز کے پیچھے ان کا بہت پرانا منصوبہ ہوتا ہے, اور اس کے بعد کہیں جا کر وہ چیزوں کو سامنے لاتے ہیں. پھر دوسری بات جو بتائی گئی کہ انہوں نے اپنے افکار اور نظریات کو پھیلانے میں بڑے بہتر طریقے سے کام لیا, بہت بہترین طریقے سے کام لیا, تیز تھے وہ لوگ اس کو. آج بھی آپ دیکھیں کہ میڈیا کے ذریعے سے کیسی سوچ, کیسے افکار, کیسے نظریات پھیلائے جا رہے ہیں. آج ہماری جنریشن ہماری ہوتے ہوئے بھی ہماری نہیں ہے, ہمارے بچے آ کر الٹا ہم سے سوال کرتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ باجی ہمارے بچے ہم سے سوال کریں, ہم کیا جواب دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کیوں کی؟ ہم بھی پلے بڑے, ہمارا بھی بچپن کا دور گزرا, لیکن آپ دیکھیں کہ جو ہمارے وقت کی جنریشن تھی, ہمارے ذہن میں کبھی الحمدللہ خیال نہیں آیا. لیکن آج کا میڈیا, یہ آج کا دور, یہ انٹرنیٹ کا دور, اس نے ہماری نئی جنریشن کے ذہن میں ایسی باتیں بٹھا دی ہیں جس کو ہم سوچنا بھی گناہ تصور کرتے ہیں. اللہ کے رسول کے تعلق سے ایسے سوالات, ایسی باتیں. تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ جو اپنے افکار اور اپنے نظریات کو کس طرح سے یہ لوگ فروغ دے رہے ہیں, کتنے منظم انداز میں, کتنے منظم پیمانے پر, کتنے بڑے پیمانے پر. آپ مجھے بتائیے ہم کہاں کھڑے ہیں ابھی, ہم کیا کر رہے ہیں؟ میری آپ لوگوں سے ایک ہی درخواست ہے کہ اللہ کے لیے ہم جاگ جائیں, ہم اٹھیں, ہم متحرک ہوں, ہم ایکٹیو ہوں, ہم کچھ کرنے والے بنے. اب بھلے ہی اپنے لیول سے شروع کریے, ایک اپنے انفرادی لیول سے. انفرادی اگر ہم افراد بدلیں گے تو قومیں بدلیں گی. مجھے سے آتا ہے نا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. افراد کو ہی بدلنا ہوگا تو اقوام بدلیں گی, پوری ہماری ملت بدلے گی. تو ہم کو اپنے آپ سے شروعات کرنی ہے, اپنے آپ سے ہم شروعات کریں کہ ہم کو بدلنا ہے, ہم کو چینج ہونا ہے, ہم کو دوسروں کو بھی چینج کرنا ہے. یہ آج جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, اس کو ہمیں صحیح تصویر ہمیں لوگوں کے سامنے لانی ہے. اس کے لیے ہمیں مسلسل متحرک رہنا پڑے گا, مسلسل ایکٹیو رہنا پڑے گا. آپ دیکھیں کہ جب تک ایکٹیو نہیں رہیں گے نا ہم, اگر اسی طرح سے خواب غفلت میں رہے اور ہم ایسی ہی غفلت کی نیند سوتے رہے, غفلت میں ہی مارے جائیں گے اللہ نہ کرے. اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کل قیامت کے دن کہ میرا دین, جس وقت میرے دین کے بارے میں اس قدر پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا تھا, اتنی غلط باتیں بتائی جا رہی تھی, تم لوگ کیا سو رہے تھے اس وقت کہ تم زندہ نہیں تھے؟ کیا آج ہمارا ایمان اتنا گیا گزرا ہو گیا کہ ہم اپنے دین کے لیے کچھ نہ کر سکیں؟ اگر ہم میں ہر فرد سوچ لے کہ مجھے کچھ کرنا ہے اپنے دین کے لیے, اور اپنے دین کے لیے کیا کرنا ہے, ایکچولی اپنے ہی لیے کرنا ہے, اگر ہم دین کی خدمت کرتے بھی ہیں تو ایکچولی اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے, تو وہ لوگ تو بہت ہی منظم انداز میں شروع سے کفر ہمیشہ ایسے ہی رہا ہے, ہمیشہ سے کفر اسلام کے خلاف اسی طرح سے پری پلان کام کرتا ہے اور پروپیگنڈا کرتے ہیں. لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر بھی سب سے زبردست ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے ان کو, لیکن اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے کہ مسلمان کیا کرتے ہیں اپنے دین کے لیے. وہ تو جھوٹ پر ہے, باطل پر ہے تو اتنا کام کر رہے ہیں, ہم تو حق پر ہیں, ہمارا دین سچا ہے, ہمارا دین حقیقی ہے, ہمارا دین دین فطرت ہے, اللہ تعالیٰ کو یہی دین پسند ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام. لیکن ہم پھر بھی, ہم جس دین کو ماننے والے ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہے, وہی ہمارے رب کا بھیجا ہوا دین ہے, لیکن ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ جب یہ سارے لوگ اس طرح سے پورے ملک میں اس طرح سے جب یہ افواہیں گرم ہو گئیں اور ابن سبا نے دراصل لوگوں سے کہا کہ سب تیار ہو جاؤ اور چلو مدینہ کی طرف, کہنے لگا کہ جب یہ لوگ مدینہ میں داخل ہوئے تو تب بھی انہوں نے اسی طرح سے کہا کہ ہم جو ہے امر بالمعروف کے لیے آئے ہیں, یہ جھوٹے لوگ, یہ شرپسند لوگ, یہ جن کے اوپر حدیں نافذ ہوئی تھی, ایسے لوگ بھلا کیا امر بالمعروف کر سکتے ہیں, آپ بتائیں. کہا جاتا ہے سعید رضی اللہ عنہ نے کوفہ کے حالت کا جائزہ لیا اور لوگوں کے رجحانات معلوم کیے اور اس نتیجے پر پہنچے کہ فتنے کی جڑیں بہت گہری ہو چکی ہیں. خارجیوں, کینہ پروروں, شکست کا بدلہ نہ لے سکنے والوں جو منتقمین تھے, یعنی بدلہ لینے والے, اور اسلام کے دشمن کا گٹھ جوڑ بہت مضبوط ہو گیا ہے. انہوں نے خط لکھا عثمان رضی اللہ عنہ کو کہ یہاں اہل شرف, قدیم الاسلام اور سابق الاولین کی کوئی حیثیت نہیں رہی, یعنی عزت دار لوگوں کی کوئی ویلیو نہیں رہی, اب یہاں پر جو بعد میں اسلام لانے والے بدوی لوگ ہیں وہ حاوی ہیں, شرف اور عزت اور اسلام کے لیے مصیبت جھیلنے والے اب بے حیثیت ہو گئے ہیں. اس سے آپ انداز لگا لیجئے کہ کیا حالات ہو گئے تھے. عثمان رضی اللہ عنہ نے خط لکھا کہ ان کی تقسیم پرانی ترتیب کے مطابق کر دو, ان کی فہرست اسلام میں سبقت کرنے اور جہاد میں شمولیت کی بنیاد پر بناؤ, اہل علم, مخلص اور مجاہدین کو دوسروں پر ترجیح دو, قدیم الاسلام اور جن کے ہاتھوں پہ شہر پتے ہوئے انہیں لوگوں پر ترجیح دو جو ان کی بدولت یہاں مقیم ہیں, ان بعد والے لوگوں کو ان کا تابع قرار دو, سوائے اس صورت کی کہ فاتحین جہاد اور حق و صداقت کے کام کی انجام دہی میں سستی کا مظاہرہ کریں اور انہیں انجام نہ دیں جبکہ دوسرے لوگ یہ کام انجام دے رہے ہوں. ہر ایک کی حیثیت اور مرتبے کا خیال رکھو, ہر ایک کو درجہ بدرجہ اس کا حق دو, کیونکہ عدل اور انصاف مردم شناسی کے ذریعے سے قائم ہو سکتا ہے. دیکھیں آپ, ایسی حالت میں بھی عثمان رضی اللہ عنہ کا کیا خط تھا کہ حق پر قائم رہو, کہ جو کمزرف لوگ تھے اور کینہ پرور لوگ تھے ان کی سرگرمیاں مزید اور بڑھ گئیں, ان لوگوں نے بدلہ لینے کے لیے, یعنی اپنے مذموم ارادوں کو پورا کرنے کے لیے مدینہ پر چڑھائی کر دی. کہا جاتا ہے کہ 2000 کے لوگ تھے, 2000 ان کی تعداد تھی جب یہ مدینہ پہنچے. جب مدینہ پہنچ کر ان لوگوں نے پوچھا کہ آپ لوگوں نے ہم کو خط لکھا ہے, تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہم نے کوئی خط نہیں لکھا. جو سعید بن عاص رضی اللہ عنہ تو ان کی مجلس میں پہلے تو ان لوگوں نے فتنہ پیدا کیا اور آپس میں ایک دوسرے کو مارنا شروع کیا اور وہاں پر ہی جھگڑا اور فساد شروع کر دیا, جھوٹی خبریں پھیلانے لگے. معاویہ رضی اللہ عنہ کے دربار میں بھی انہوں نے اسی طرح سے کیا اور وہاں پر بھی جو ہے ان کے خلاف بغاوت شروع کر دی, لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ بھی بہت زیادہ ذہین تھے, وہ حالات سے نپٹنا جانتے تھے. کہا جاتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے مجلس میں جب انہوں نے تھوڑی سی بدتمیزی کی تو معاویہ رضی اللہ عنہ ان سے نپٹنے کے لیے تیار ہو گئے. انہوں نے نصیحت کی, مسجدوں میں ان کو خطبہ دیا اور کہنے لگے کہ کیا میں نے تمہیں سب سے پہلے اللہ کے تقوی کا حکم نہیں دیا, اور بہت ساری انہوں نے باتیں کی, لوگوں کو ڈرائی اللہ تعالیٰ سے, لیکن کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں نے ان کی داڑھی پکڑ لیا تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ باز آ جاؤ, یہ کوفہ نہیں ہے, اللہ کی قسم اگر تمہاری اس حرکت کو اہل شام دیکھ لیتے تو تمہیں قتل کر دیتے اور میں بھی انہیں روک نہ پاتا, مجھے زندگی دینے والے کی قسم تمہارے کرتوت ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. پھر وہ ان کے پاس سے اٹھ کر کہا, اللہ کی قسم اب میں تم سے کبھی نہیں ملوں گا. جب ان کو نصیحت کرنے کے لیے آئے اور جب وہاں کے لوگوں نے ان کے ساتھ اس طرح سے بدتمیزی کی تو پھر اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ میں تمہارے پاس اب نہیں آؤں گا. ان لوگوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ پر الزامات لگائے اور ان کے اوپر زبان دراز کی, تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کی باتوں کا جواب دیا کہ مجھے اسلام کی خدمت کے لیے کئی کارنامے انجام دینے کا شرف حاصل ہے اور میں اپنے بھائی یزید بن ابو سفیان کی وفات سے لے کر اب تک شام کی سرحدوں کی حفاظت کر رہا ہوں. پھر وہ کہنے کہ مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ اسلام کے لیے مجھ سے زیادہ آزمائشیں جھیلنے اور خدمت انجام دینے والے مجھ سے افضل لوگ موجود ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس عظیم اسلامی سرحد کی حفاظت مجھ سے بہتر کوئی اور نہیں کر سکتا، مجھے یہاں کی سیاست کا تجربہ ہے، پھر وہاں کے لوگ مجھ سے محبت بھی کرتے ہیں۔ سب سے کڑا معیار اور حساس میزان جس پر گورنر کو پرکھا جا سکتا ہے وہ عمر بن خطاب تھے، اور انہوں نے مجھے اس گورنری پر فائز کیا تھا، لہٰذا آپ لوگ مجھ پر الزام نہیں لگا سکتے۔ پھر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ معذوری کی کوئی معقول وجہ ہو تو بتاؤ، کیا ان فتنہ پروروں کے پاس کوئی دلیل تھی؟ یعنی کیونکہ وہ لوگ کیا کر رہے تھے، معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے تھے کہ تم دستبردار ہو جاؤ یہاں کے گورنر ہونے سے۔ پھر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے معزول کرنے یا برقرار رکھنے کا اختیار امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ کا ہے، تمہارے مطالبے پر میں یہ گورنری نہیں چھوڑ سکتا، اور اگر عثمان رضی اللہ عنہ مجھے معزول کرنے کا فیصلہ کرے تو مجھے یقین ہے کہ ان کا فیصلہ بھلائی ہی پر مبنی ہوگا، اور مجھے اس کے لیے میرے لیے کوئی عیب کی بات نہیں ہوگی۔ تو بہرحال کوفہ اور بصرہ اور سب جگہ یہ شر پھیلنے لگا، اور پھر یہاں تک کہ بات مدینہ تک جا پہنچی۔ یہ جو یہودی سازش تھی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صرف عثمان رضی اللہ عنہ کی ذات پر ہی ظلم نہیں ڈھائے گئے، بلکہ جتنے بھی گورنر تھے اس زمانے میں ان سب کی ذات پر حملہ کیا گیا، بلکہ یہاں تک ہمیں پتہ چلا کہ فزیکلی بھی ان لوگوں کو ٹارچر کیا گیا، اور سب کے خلاف بغاوت کا علم بلند کیا گیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو بغاوت چاہتے تھے، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر ایک نقطہ غلام حبشی غلام بھی تم پر امیر بنا دیا جائے اور اگر وہ نماز کا حکم دیتے تو تمہیں پابندی کرنی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کیا عثمان رضی اللہ عنہ نماز کا حکم نہیں دیتے ہوں گے، وہ تو خود نماز پڑھاتے تھے، تو پھر بھلا کیسے ان کے خلاف بغاوت کا علم بلند کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ سراسر ظلم تھا۔ پھر یہ شر پسند کہا جاتا ہے کہ مدینہ پہنچ گئے اور جعلی خط ان کو لا کر بتایا، تو علی رضی اللہ عنہ کا نام تھا، طلحہ رضی اللہ عنہ اور زبیر رضی اللہ عنہ کا اس میں نام تھا، اور عائشہ رضی اللہ عنہ کا، کہ انہوں نے ہمیں خط لکھا ہے۔ جب ان کو خط بتایا گیا تو انہوں نے انکار کر دیا، کہا کہ ہم نے ایسا کوئی خط نہیں لکھا، تو خود سے جعلی خط لکھ لیا اور مدینہ پہنچ گئے۔ اور کہا جاتا ہے کہ صحیح روایت سے جو بات پتہ چلتی ہے کہ صحیح یہ واقعہ پتہ نہیں چلتا کہ مدینہ میں وہ لوگ کیسے داخل ہوئے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا اور ان لوگوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانے سے انکار کر لیا۔ فتنہ پرور کے جو ہیڈ تھا، لوگوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ اسی کے پیچھے نماز ادا کریں۔ وہ شر پسند تھا، وہ لوگوں کو نماز پڑھاتا تھا، عبید اللہ بن عدی بن خیار۔ کہا جاتا ہے کہ عبید اللہ بن عدی بن خیار نے اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہ سمجھا، اور عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا میں اس کے پیچھے نماز پڑھوں؟ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب تک وہ نماز پڑھا رہا ہے، اچھا کام کر رہا ہے، تو اس کے پیچھے نماز پڑھو اور فتنے میں اس کا ساتھ نہ دو۔ بعض کچھ ضعیف روایت سے پتہ چلتا ہے کہ نماز پڑھانے والا غافقی بن حرب عکی مصری تھا، لیکن یہ صحیح روایت نہیں ہے، اور واقعی کی روایت بھی دراصل اس میں معتبر نہیں ہے، جس میں کہا گیا کہ علی رضی اللہ عنہ نے ابو ایوب انصاری کو حکم دیا کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں، لیکن یہ بات بھی غلط ہے۔ اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، لیکن یہ بات بھی غلط ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے نماز نہیں پڑھائی اور نہ ہی ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی۔ تو صحیح روایت میں اس بات کی کوئی وجہ ہم کوئی وضاحت نہیں ملتی کہ محاصرہ کس طرح شروع ہوا اور اس کی ابتدا کیسی تھی، لیکن یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہوا یوں کہ ایک روز عثمان رضی اللہ عنہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہے تھے، اچانک مجلس میں سے آیون نامی ایک شخص اٹھا، اس نے آپ کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اے ناسل، کہا جاتا ہے کہ عرب کے لوگ تنقید کے لیے جملہ بولا کرتے تھے، اور اس نے نعوذ باللہ اسلح سے بلا جھجک کہا کہ تو نے دین کو بدل دیا ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ آیون ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اصل حقیقت یہ کہ تم بدل گئے ہو۔ یہ سن کر لوگ آیون پر ٹوٹ پڑے۔ بالآخر بنو لیس کے ایک شخص نے لوگوں کی منت سماجت کر کے اس کی جان بچائی اور اسے اس کے گھر لے گیا۔ باغیوں کی دوبارہ واپسی اور محاصرہ ہونے سے پہلے عثمان رضی اللہ عنہ مسجد میں نماز کے لیے تشریف لاتے تھے، اور کوئی ملنا چاہتا تو اسے بھی کھلے عام ملنے کی اجازت تھی، لیکن پھر آپ کو گھر سے نکلنے سے روک دیا گیا، یہاں تک کہ باغیوں نے آپ کو فرض نمازوں کی ادائیگی کے لیے بھی مسجد میں آنے کی اجازت نہیں دی۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ پھر جب ان کے گھر کا محاصرہ کیا گیا، جب باغیوں نے آپ کے گھر کو پوری طرح گھیرے میں لے لیا، تو انہوں نے آپ سے کہا، یعنی جو باغی تھے آئے تھے جو لوگ، انہوں نے کہا کہ آپ خلافت سے ہٹ جائیے، اس سے دستبرداری اختیار کر لیجئے، اور دھمکی دی کہ اگر آپ نے خلافت سے برطرف ہونے سے انکار کیا تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ عثمان رضی اللہ نے کہا، لأخلو سربالن سربلنیہ اللہ، یہ وہی بات ہے جو اللہ کے رسول نے آپ سے فرمائی تھی کہ میں وہ قمیص نہیں اتاروں گا جو اللہ نے مجھے پہنائی ہے، اور آپ کا اشارہ اسی حدیث کی طرف تھا جو وصیت تھی اللہ کے رسول کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک خلعت پہنائے گا، لوگ تم سے وہ اتارنے کا مطالبہ کریں گے، تم اسے نہ اتارنا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے پھر مشورہ آیا، کہا جاتا کہ وہ ان کے پاس آئے عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس اور کہنے لگے کہ دیکھیے لوگ کہتے ہیں کہ خلافت سے آپ پیچھے ہٹ جائیے، آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کریے۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر آپ دستبردار ہو گئے، یعنی آپ نے یہ ذمہ داری چھوڑ دی، تو کیا آپ دنیا میں ہمیشہ رہیں گے؟ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ دستبردار نہ ہو تو وہ قتل کرنے سے زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ نہیں۔ انہوں نے کہا کیا وہ آپ کو جنت یا جہنم بھیجنے کا اختیار رکھتے ہیں؟ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں۔ ابن عمر نے کہا کہ میں یہ بات ٹھیک نہیں سمجھتا کہ آپ وہ قمیص اتار دیں جو اللہ نے آپ کو پہنائی ہے۔ اس طرح تو یہ طریقہ چل نکلے گا کہ جب کوئی قوم خلیفہ کو ناپسند کرے گی وہ حملہ کرنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوگی اور خلیفہ کو قتل کر دے گی۔ کتنی صحیح بات تھی، آپ دیکھیں یہ فتنہ مقتل عثمان ڈاکٹر محمد عبداللہ غبان کی کتاب سے یہ بات نقل کی گئی ہے۔ اور ایک اور جگہ فضائل الصحابہ احمد ابن حنبل اور صحیح اسناد کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ جس میں ابن عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے خوش رہے، کس قدر وہ دانشمند تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ عثمان رضی اللہ عنہ خلفہ کے لیے کوئی ایسا برا طریقہ جاری کر جائیں جس سے خلیفہ کو ہمیشہ کھیل سمجھا جائے یا کھیل تماشا بن کر رہ جائے خلیفہ، اور عثمان رضی اللہ عنہ بھی ایسا کرنے والے نہیں تھے۔ اگر آپ ان سبائی باغیوں کا مطالبہ تسلیم کرتے ہوئے خلافت سے ہٹ جاتے تو آپ دیکھیں کہ خلفہ کا تو راستہ نفس پرستوں کے لیے کھل جاتا، پھر یہ خلیفہ جو ہے لوگوں کے ہاتھوں کا کھیل تماشا بن جاتا، لوگ جو چاہتے خلیفہ سے اپنی بات منوا لیتے تھے۔ تو بہرحال عثمان رضی اللہ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کا مشورہ، دوسرے صحابہ کرام کے مشورے سے عثمان رضی اللہ عنہ نے صبر استقامت سے کام لیا، ثواب کی نیت سے وہ ڈٹ گئے اور ایک اچھی مثال قائم کر دی اپنے بعد آنے والوں کے لیے الحمدللہ، اور نہ اس معاملے میں انہوں نے مسلمانوں کا خون بہایا۔ دیکھا جاتا جو شرپسند تھے وہ اقلیت میں تھے، انہوں نے اسلام کے لیے کبھی کوئی قربانی نہیں دی، نہ وہ فقیہ تھے نہ وہ رجال کار تھے، یہ آوارہ لوگ تھے، بازاری سازشی اور لفنگوں کا ٹولہ تھا۔ اگر عثمان رضی اللہ عنہ چاہتے تو ان گھٹیا لوگوں کے مطالبوں کے آگے سر تسلیم خم کر دیتے تو امت کی ساکھ پھر متاثر ہو جاتی تھی۔ اس طرح کیا ہوتا کہ خلافت کا رعب ختم ہو جاتا اور ایسے بازاری لوگوں کا رعب بڑھ جاتا۔ تو امت کو بچانے کے لیے یا امت کو اس کے برے اثرات سے بچانے کے لیے خلیفہ نے اس وقت اپنی قیمتی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ عثمان رضی اللہ عنہ سمجھتے تھے کہ باغیوں کا مطالبہ ٹھکرانے کا نتیجہ کیا نکلے گا، یعنی ان کی جان جائے گی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنی جان دینا گوارا کی، اور یہ ساری صورتحال پر ایک عظیم مدبر کی طرح انہوں نے غور و فکر کیا، پوری سنجیدگی سے ہر باریکی کو پرکھا اور عظیمت اور استقامت کے ساتھ اپنے فیصلے پر ڈٹے رہے، جمے رہے، اپنی ذات کی اپنی جان کی مطلق پروانہ کی، امت کی مصلحت کو ترجیح دی، جس سے ہمیں عثمان رضی اللہ عنہ کی قوت، شجاعت، عظیمت اور ارادے کی پختگی کا پتہ چلتا ہے، اور ان لوگوں کے منہ پر خاک پڑتی ہے جو کہتے کہ نعوذ باللہ عثمان رضی اللہ عنہ میں صلاحیتیں موجود نہیں تھی اور آپ کی قوت ارادی کمزور تھی، یہ الزام ہے جو آپ پر لگایا جاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ مدینہ میں اس وقت تمام صحابہ کرام آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار تھے، لیکن آپ نے مصلحت کی خاطر اپنی جان دینا گوارا کیا اور ان لوگوں کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائے، ورنہ یہ بات نہیں تھی کہ آپ ان کو لگام نہیں دے سکتے تھے۔ کچھ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ یہ عوام فتنہ تھا اور اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا تھا، یہ بات بالکل غلط ہے۔ تو اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے تھے، بالکل کنٹرول کر سکتے تھے، ان کے پاس اتنی طاقت تھی اور وہ چاہے تو تمام صحابہ کرام کو بھی اپنے ساتھ لے سکتے تھے، لیکن اس سے کیا ہوتا کہ فتنہ مزید پھیلتا، صحابہ کرام کا خون بہتا، اور عثمان رضی اللہ عنہ نہیں چاہتے تھے کہ میری وجہ سے صحابہ کرام کا خون بہے۔ بہرحال ان لوگوں نے آپ کے خلاف مل کر پروپیگنڈا کیا اور کئی لوگ آتے رہے، کئی لوگوں نے آپ کو مدد کی ترغیب دی، لیکن عثمان رضی اللہ عنہ نے کسی کی بات نہیں مانی۔ کہا جاتا ہے کہ جب عثمان رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ باغی جو ہے اپنے آخری قدم پر آ گئے ہیں، تو انہوں نے لوگوں کو دیوار کی سوراخ سے جو ہے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، یا ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے لوگوں مجھے قتل نہ کرو، نہ مجھے ناراض کرو، اللہ کی قسم اگر مجھے قتل کر دو گے تو دشمن سے کبھی اکٹھے ہو کر نہیں لڑ سکو گے، نہ کبھی دشمن سے جہاد کر سکو گے، تمہارے اختلافات اس قدر شدید ہو جائیں گے کہ ایک دوسرے سے برسر پیکار ہو جاؤ گے۔ پھر آپ نے دونوں انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کر کے فرمایا کہ تم اس طرح ایک دوسرے سے الجھ جاؤ گے۔ ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اے لوگوں مجھے قتل نہ کرو، میں تمہارا حاکم اور مسلمان بھائی ہوں، اللہ کی قسم میں نے استطاعت بھر تمہاری اصلاح کی کوشش کی ہے، اجتہادی طور پر میری رائے درست تھی یا غلط یہ اور بات ہے، اگر تم مجھے قتل کرو گے تو کبھی اکٹھے نماز ادا نہیں کر سکو گے، نہ اکٹھے کبھی جہاد کر سکو گے، نہ تمہاری آمدنی تمہارے درمیان تقسیم ہوگی۔ پھر کہتے ہیں کہ اگر وہ مجھے قتل کریں گے تو کبھی باہم محبت سے نہ رہ سکیں گے، نہ کبھی دشمن سے لڑ سکیں گے۔ اور وہی کچھ وجہ سے عثمان رضی اللہ عنہ نے ڈرایا تھا، آپ کے شہید ہونے کے بعد وہ تمام خدشات جس کا انہوں نے اظہار کیا تھا حقیقت بن کر سامنے آئے۔ اور اسی لیے حسن بصری کا قول ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کی قسم شہادت عثمان کے بعد اگر لوگوں نے اکٹھے نماز پڑھی بھی تو ان کے دل ایک دوسرے سے دور تھے۔ استغفر اللہ۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کی طرف سے دفاع کی پیشکش مسترد کر دی تھی، یعنی جب صحابہ کرام ان کو بار بار کہہ رہے تھے، علی رضی اللہ عنہ آئے آپ کے پاس، علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے امیر المومنین، یا انہوں نے پیغام بھیجا کہ امیر المومنین میرے پاس 500 زرہ پوش ہیں، اگر آپ کی اجازت ہے تو میں ان لوگوں کا مقابلہ کر کے آپ کا دفاع کروں، کیونکہ آپ نے کسی جرم کا ارتکاب نہیں کیا کہ آپ کا خون بہانا حلال ہو۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے خون خرابہ ہو۔ اب آپ دیکھیں یہ علی اور عثمان رضی اللہ عنہ کا مکالمہ ہے۔ تو زبیر بن عوام نے پیشکش کی لیکن ان کو بھی انہوں نے جو ہے نہ کہہ دیا۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ آپ یا تو مکہ چلے جائیں یا یہاں جائیں یا وہاں چلے جائیں، لیکن انہوں نے سب سے کہا کہ نہیں، میں جو ہے پہلا خون بہانے والا نہیں بننا چاہتا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ جہاں تک ان سے قتال اور لڑائی کا تعلق ہے تو میں رسول اکرم کی امت میں پہلا خون بہانے والا نہیں بننا چاہتا، اور آپ کا یہ کہنا کہ میں مکہ چلے جاؤں اور یہ مجھ پر دست درازی نہیں کریں گے تو وہاں اس لیے نہیں جاؤں گا کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے قریش کا ایک آدمی مکہ کی بے حرمتی کرے گا اور اس پر پورے نصف عالم یعنی جہاں کا عذاب ہوگا، اور میں ایسا شخص ہرگز نہیں بننا چاہتا۔ آپ دیکھیں کہ کتنی ان کے اندر اپنی جان دینے کا بھی ان کو ڈر نہیں تھا، کتنے بہادر تھے۔ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے ان کو کہا کہ آپ جو ہے یہ کر لیجیے وہ کر لیجیے، لیکن ان کی بات بھی انہوں نے نہیں مانی، اور عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ آپ لڑائی کی اجازت ہے تو ہم ابھی لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں، لیکن عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اللہ کی قسم دے کر منع کرتا ہوں کہ کوئی شخص میری وجہ سے اپنا خون نہ بہائے۔ پھر گھر میں جو موجود تھے افراد ان پر جو ہے ابن زبیر کو امیر مقرر کیا اور کہا کہ جو میری اطاعت پر قائم ہے وہ عبداللہ بن زبیر کی بات مانے۔ کعب بن مالک اور زید بن ثابت انصاری نے پیش کی تو انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، یہ گروہ انصار آئے ہیں اور کہا کہ آپ کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ زید بن ثابت اندر تشریف لے گئے اور عثمان رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے کہ اے انصار دروازے پر حاضر ہیں، آپ کا حکم ہو تو ہم دوسری مرتبہ انصار اللہ بننے کے لیے تیار ہیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے لڑنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ مجھے اس بارے میں دفاع کی ضرورت نہیں۔ حسن بن علی کو واپس چلے جانے کا حکم دیا جب وہ آئے تھے، اور عبداللہ بن عمر مسلح ہو کر آ گئے، ان کو بھی سختی سے منع کر دیا۔ ابو ہریرہ تلوار اٹھا کر آئے، ان کو بھی منع کر دیا۔ سلید بن سلید وہ آئے، ان کو بھی لڑائی کی اجازت نہیں دی۔ امام ابن سیرین کہتے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ گھر میں 700 افراد تھے، اگر آپ انہیں باغیوں سے لڑائی کی اجازت دیتے تو انشاءاللہ وہ انہیں مار بھگاتے۔ گھر میں موجود لوگوں میں ابن عمر، حسن بن علی، عبداللہ بن زبیر سب شامل تھے، لیکن عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو ان کا گھر لوگوں سے بھرا ہوا تھا، ان میں ابن عمر بھی تھے اور حسن بن علی بھی گردن میں تلوار لٹکائے موجود تھے، لیکن عثمان رضی اللہ عنہ نے انہیں لڑائی کرنے سے سختی سے منع کر دیا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مہاجرین و انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر سیدنا عثمان کی نصرت اور حمایت نہ کرنے کا جو الزام ہے وہ غلط ہے۔ اصل میں خود عثمان رضی اللہ عنہ نے منع کیا تھا ان کو لڑنے سے، ورنہ یہ سب صحابہ کرام لڑنے کے لیے تیار تھے۔ اور عثمان رضی اللہ عنہ کیوں جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آخر میں جو وصیت کی تھی کہ آپ کو فتنے میں قتل کر دیا جائے گا اور تکلیفوں میں جنت کی بشارت دی تھی، اللہ کے رسول نے ان کو آپ کو شہید کہا تھا، تو یہ سب قرائن بتا رہے تھے کہ وہ شہید ہونے والے ہیں، اور کہا رہا تھا کہ اسی رات خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عثمان رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ کل روزہ ہمارے ہاں افطار کرنا، اور اس سے عثمان رضی اللہ عنہ کو یقین ہو گیا کہ شہادت کا وقت قریب ہے۔ اور یہ بھی عبداللہ بن سلام کے مشورے پر عمل کیا جب انہوں نے کہا کہ آپ ڈٹ جائیں، اس سے آپ کا موقف زیادہ مستحکم ہوگا اور دشمن پر حجت قائم ہوگی، اور بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں سچ ثابت ہوئیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا جائے گا۔ اور جو حدیث ہمیں ملتی ہے کہ جو تین فتنوں سے نجات پا گئے وہ یقیناً بچ گیا۔ آپ نے تین مرتبہ یہ بات دہرائی، میری وفات، فتنہ دجال اور حق پر قائم رہنے والے مظلوم خلیفہ کی شہادت۔ تو یہ دراصل مظلوم خلیفہ ہی تو ہوئے نا عثمان رضی اللہ عنہ، اور عثمان رضی اللہ عنہ اس لیے بھی جو ہے یہ لڑائی کو آگے بڑھانا نہیں چاہتے تھے کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ باغیوں کا جو ٹارگیٹ ہے وہ صرف عثمان رضی اللہ عنہ ہے، تو اس لیے وہ چاہتے تھے کہ مومنوں کو اس سے بچانا ہے، اور انہوں نے تمام مومنوں کی جانوں کو بچانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ پھر اللہ کے رسول نے وصیت کی تھی رازدانہ طور پر، اور اسی وصیت پر ان کو کاربن رہنے کے لیے کہا تھا. اور اس کا ذکر عثمان رضی اللہ عنہ نے آخری روز کیا کہ میں نے اللہ کے رسول سے جو وصیت کی تھی میں اس پر کاربند ہوں. یعنی اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ لوگ تم سے مطالبہ کریں گے تم وہ قمیص نہ اتارنا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں یہ بات تواتر سے ثابت ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ خون بہانے میں تمام لوگوں سے بڑھ کر محتاط تھے, اور جن لوگوں نے آپ کی توہین کی, آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی اور آپ کا محاصرہ بھی کر لیا, باوجود یہ کہ آپ ان کے ناپاک ارادوں سے واقف تھے آپ نے ان کے بارے میں صبر کی انتہا کر دی. مسلمان آپ کی مدد کے لیے آئے اور باغیوں سے لڑائی کا مشورہ دیتے رہے, لیکن عثمان رضی اللہ عنہ لوگوں کو لڑائی نہ کرنے کا حکم دیتے رہے, یہاں تک کہ آپ نے فرمایا جو میری اطاعت پر قائم ہو ان سے ہرگز نہ لڑے. آپ کو مشورہ دیا گیا کہ مکہ چلا جائیں, آپ نے فرمایا میں مکہ میں خون خرابہ نہیں کرانا چاہتا. آپ سے کہا گیا تب آپ شام چلے جائیے, انہوں نے کہا کہ میں اپنے دارالحجرت سے الگ نہیں ہونا چاہتا. آپ سے کہا گیا کہ پھر ان سے لڑائی کیجیے, تو کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے خلفاء میں کچھ تو خون کرنے والا پہلا شخص نہیں بننا چاہتا. آپ نے صبر کیا یہاں تک کہ مسلمانوں کے نزدیک اعلیٰ ترین مرتبہ شہادت پر فائز ہو گئے. سبحان اللہ. کہا جاتا ہے کہ ام المومنین ام حبیبہ بنت ابی سفیان ان کے لیے کھانا لے کر گئیں, تو جو لوگ محاصرہ کیے ہوئے تھے انہوں نے ان کے ساتھ بھی بدتمیزی کی, وہ گرنے سے بچ گئیں. صفیہ رضی اللہ عنہ نے لکڑی کا پل بنا کر عثمان رضی اللہ عنہ کو کھانا پہنچایا اور ان کو بھی ان کے خچر سے گرا دیا گیا. عائشہ رضی اللہ عنہ غصے سے مدینہ چھوڑ کر چلی گئی تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ تم نے کتنا غلط کام کیا, لیکن اس کا بھی باغیوں پر کوئی اثر نہیں ہوا. اسماء بنت امیس نے محمد بن ابو بکر کو روکا اور ان کی سرزنش کی. بہرحال تمام جو صحابیات تھے اس وقت ام المومنین تھے سب نے ساتھ دیا. جو ان کا آخری خطبہ تھا عثمان رضی اللہ عنہ کا, اس میں بھی انہوں نے اللہ سے ڈرنے کی وصیت کی. تمام قرآنی آیتوں سے مسلمانوں کو ڈراتے رہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ کا تقوی اختیار کرو, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جن کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے پھر وہ بھلائی کی طرف نہیں آتے. جیسے کہ ہم نے ابھی پڑھا کہ محاصرے کی آخری رات انہوں نے خواب دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب صبح بیدار ہوئے تو لوگوں کو بتایا کہ سبائی لوگ مجھے شہید کر دیں گے. پھر کہنے لگے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا, آپ کے ساتھ ابو بکر اور عمر بھی تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا عثمان افطر عندنا, اے عثمان آج ہمارے ہاں افطار کرو. اس روز عثمان رضی اللہ عنہ نے روزہ رکھا اور اسی روز شہید کر دیے گئے. آپ دیکھیں کہ روزے سے تھے, قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. کہا جاتا ہے کہ شقی القلب باغیوں نے آپ کے گھر پر دھاوا بول دیا. حسن بن علی, عبداللہ بن زبیر, محمد بن طلحہ, مروان بن حکم اور سعید بن عاص اور دیگر صحابہ کرام کے صاحبزادوں نے مزاحمت کی, انہیں ان کو روکنے کی کوشش کی لیکن لڑائی چھڑ گئی. عثمان رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھا تو بلند آہنگی سے فرمایا اللہ اللہ تم میری نصرت سے بری ذمے ہو, لڑائی نہ کرو. لیکن انہوں نے انکار کر دیا. عثمان رضی اللہ عنہ کے غلام آگے بڑھے کہ آپ کی مدد کرے تو عثمان رضی اللہ عنہ نے انہیں روک دیا, بلکہ اعلان کر دیا کہ جو لڑائی نہیں کرے گا وہ آزاد ہے. پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے بڑے اسرار کے ساتھ پرزور اعلان فرمایا جو شخص سمجھتا ہے کہ اس پر میری اطاعت اور پیروی ضروری ہے میں اسے حکم دیتا ہوں کہ وہ لڑائی سے باز رہے. اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو رسول اکرم کی پیش گوئی کے باعث یقین ہو چکا تھا کہ اب انہیں شہید کر دیا جائے گا, اس لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی خاطر کچھ تو خون ہو اور مسلمانوں کے مابین فتنہ کھڑا ہو جائے. مغیرہ بن اقرص ان لوگوں میں سے تھے جو حج سے فراغت پا کر جلد ہی وطن واپس آ گئے. وہ عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت سے پہلے مدینہ پہنچ گئے. وہ آپ کے دفاع کے لیے آپ کے گھر میں داخل ہو گئے اور عثمان رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے اگر ہم نے آپ کو اسی طرح شدید خطرے کی حالت میں چھوڑ دیا تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ہم طاقت رکھتے کہ ہم آپ کا اس وقت تک دفاع کریں جب تک کہ ہمیں موت نہ آ جائے. باغیوں نے کہا جاتا کہ گھر کے دروازے اور چھت کو آگ لگا دی. جو گھر کے لوگ تھے وہ مشتعل ہو گئے. عثمان رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے, فارغ ہو کر انہیں سمجھایا کہ مشتعل نہ ہوں. کہا جاتا ہے کہ اس وقت مروان بن حکم, محمد بن طلحہ, سعید بن عاص, ابو ہریرہ نے لڑائی کے جوہر دکھائے, بہادری دکھائی, لیکن عثمان رضی اللہ عنہ ان کو برابر پیغام بھیجتے رہے کہ لڑائی ترک کر دو, واپس چلے جاؤ. پھر وہ نماز میں مشغول ہو گئے. انہوں نے نماز میں سورۃ طٰہٰ کی تلاوت شروع کی. طٰہٰ ما انزلنا الیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى. طٰہٰ ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑھیں, مگر یہ تو اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے. کہا جاتا ہے کہ آپ قداعت کرتے رہے اور ادھر شور و غل اور ہنگامہ برپا تھا. بغیر کسی غلطی اور رکاوٹ کے آپ اپنی قداعت جاری رکھے ہوئے تھے. خارجی اندر گھس آئے اور ان کے گھس آنے سے پہلے آپ یہ تلاوت پڑھ رہے تھے قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. تم سے پہلے بھی ایسے واقعات گزر چکے ہیں, چنانچہ تم زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ نبیوں کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا. کہا جاتا ہے کہ اس روز قریش کے چار نوجوان حسن بن علی, عبداللہ بن زبیر, محمد بن حاطب اور مروان بن حکم زخمی ہوئے, اور مغیرہ بن اخنس, نیار بن عبداللہ, سمی اور زیاد فہری شہید ہوئے. عثمان رضی اللہ نے دفاع کرنے والوں کو مطمئن کیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ گھر سے چلے جائیں۔ اب آپ کے اور محاصرہ کرنے والوں کے درمیان کوئی رکاوٹ باقی نہ رہی، گھر میں صرف عثمان رضی اللہ اور ان کے گھر خاندان والے رہ گئے۔ اب محاصرین کے سامنے کوئی دفاع کرنے والا موجود نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے عثمان رضی اللہ کے گھر کا دروازہ کھول دیا۔ جب دفاع کے غرض سے آئے ہوئے سب لوگ چلے گئے تو عثمان رضی اللہ نے مصحف کھول لیا اور تلاوت قرآن شروع کر دی۔ اس دن آپ روزے سے تھے۔ محاصرین میں سے ایک باغی جس کا نام روایت میں نہیں ملتا آپ کے پاس آیا، آپ نے اسے دیکھ کر کہا میرے اور تیرے درمیان اللہ کی کتاب ہے۔ وہ شخص آپ کو اسی حالت میں چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ ابھی وہ نکلا ہی تھا کہ ایک اور شخص گھس آیا، یہ بنو سدوس قبیلے کا فرد تھا، اسے موت الاسود کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ اس نے تلوار کا وار کرنے سے پہلے آپ کا گلا دبایا۔ اس کا بیان ہے اللہ کی قسم میں نے ان کی گردن سے زیادہ ملائم چیز کبھی نہیں دیکھی، میں نے جب ان کا گلا دبایا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ان کے جسم میں جن گردش کر رہا ہو۔ پھر اس نے ان پر تلوار کا وار کیا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے ہاتھ سے اس کے وار کو روکا تو ان کا ہاتھ کٹ گیا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم یہ پہلی ہتھیلی تھی جس نے مفصل صورتوں کو لکھا تھا۔ قرآن کی صورتوں کو لکھا کرتے تھے کاتبین، وہی میں سے جو بڑی بڑی صورتیں ہیں اس کو لکھا تھا عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے۔ یہ پہلے کاتب وہی تھے عثمان رضی اللہ عنہ جنہوں نے اللہ کے رسول کے حکم سے مصحف کی املا کی اور انہیں کلام الہی کے عین سامنے شہید کر دیا گیا۔ ہاتھ کٹنے کے بعد بہنے والے خون کے چھینٹے اس مصحف پر پڑے جس کی تلاوت کر رہے تھے۔ زندگی کے آخری ہچکی لیتے ہوئے ذوالنورین کی زبان سے یہ آسمانی الفاظ نکلے، فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم، سو ان کے مقابلے میں آپ کو اللہ کافی ہے اور وہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ بات سے ویسے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب آپ نے وہ وار روکا اور اس کو جو آپ کے اوپر قتل کر رہا تھا آپ کو، تو اس کو روکنے کے لیے جب آپ آگے بڑھے تو کچھ اشعار پڑھ رہے تھے کہ میں دیکھتا ہوں کہ موت کسی طاقتور کو نہیں چھوڑتی، اس نے قوم عاد کے لیے شہروں میں کوئی جائے پناہ نہیں چھوڑی، وہ قلعہ بند لوگوں کو بھی آ لیتی ہے، حالانکہ قلعہ بند ہوتا ہے۔ موت وہ چیز ہے جو بلند و بالا پہاڑوں کی چوٹیاں پھیلان کر بھی آ دبوچتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی بیوی نائلہ، انہوں نے دفاع کیا اور آپ پر جھک کر آپ کے وجود پر چھا گئی اور تلوار کا جو وار تھا اپنے ہاتھ پر روکتی رہی۔ آپ دیکھیں کہ وہ شخص سودان بن حمران، اس نے اس واجب الاحترام نہت کی خاتون کا بھی کوئی پاس و لحاظ نہیں کیا، اس بدبخت نے ان پر بھی حملہ کر دیا، تلوار مار کر ان کے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ ڈالی، جب وہ مڑی تو ان کے پہلو پر بھی تلوار کا کچوکا لگا دیا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کا جو غلام تھے وہ جب یہ صورتحال دیکھی تو وہ شہادت عثمان کے صدمے سے لرز اٹھے اور غصے سے بے قابو ہو کر سودان بن حمران پر ٹوٹ پڑے، انہوں نے اس ظالم کو آن کی آن میں قتل کر دیا۔ یہ دو چار لوگ تھے، سبھی نامی ایک غلام جو تھا عثمان رضی اللہ عنہ کا، وہ قطیرہ بن فلان پر ٹوٹ پڑا اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اب گھر میں چار افراد کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں، ان میں سے دو شہید تھے اور دو مجرم۔ شہید عثمان رضی اللہ عنہ اور آپ کا غلام نجی تھے، جبکہ مجرم سودان اور قطیرہ تھے، دونوں سکونی تھے۔ عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو ایک سبائی پکارا، جس کا خون ہمارے لیے حلال تھا اس کا مال بھی ہمارے لیے حلال ہے، لہٰذا اس گھر میں جو کچھ ہے لوٹ لو۔ پھر سبائیوں نے گھر میں لوٹ مار شروع کر دی، گھر کی ہر چیز لوٹ لی، یہاں تک کہ عورتوں کے زیورات بھی چھین لیے۔ گھر کو لوٹنے کے بعد انہوں نے صدا لگائی کہ اب بیت المال کا رخ کرو اور جلدی پہنچو تاکہ کوئی اسے محفوظ مقام پر نہ لے جائے، وہاں جو کچھ بھی ملے لوٹ لو۔ بیت المال کے محافظ نے جب یہ اعلان سنا تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا ارے بھاگ چلو، یہ تو صرف دنیا کے دیوانے ہیں، بیت المال میں صرف دو بوریاں غلہ تھا جسے سبائی لوٹ کر لے گئے۔ اب آپ دیکھیں کہ کیا جو یہ لوگ جو تحریک لے کر اٹھے تھے کہ ہم امر بالمعروف کر رہے ہیں اور آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیے، آپ ظالم ہیں، تو اب ظالم کون ہے؟ آپ دیکھیں کہ کس نے عورتوں پر تلوار اٹھائی، نہتوں پر تلوار اٹھائی، گھروں کو لوٹا، کہ ایسے لوگ صحیح ہو سکتے ہیں بھلا؟ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا اثر مدینہ پر بہت ہی عجیب سا پڑا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جو مدینہ میں ایسے لوگ تھے جو صحیح سوچ رکھنے والے لوگ تھے، وہ نہایت ہی غمگین اور پریشان ہو گئے۔ ان کی زبان پر ان للہ و ان الیہ راجعون کے الفاظ تھے اور آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات ہو رہی تھی، لیکن وہ بے بس تھے، آخر کیا کرتے۔ کہا تھا کہ مدینہ منور پر سبائی قابض تھے، وہ فساد برپا کر رہے تھے، مقامی باشندوں کو کوئی قدم اٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔ عملی طور پر مدینہ منورہ کا حاکم مصر کے خارجیوں کا سرغنہ غافکی بن حرب عکی تھا، اور ان فسادیوں کے ساتھ اس حادثے کا اصل منصوبہ ساز شیطان اعظم کہہ سکتے، جس کو عبداللہ بن سبا تھا۔ وہ اپنے مقصد کی تکمیل اور یہودی ہدف کو پورا کرنے پر نہایت خوش تھا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت پر جو بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، انہوں نے جو ان کو پیش کیا خراج عقیدت کہنا چاہیے، کہ تمام ہی صحابہ کرام کا ہم کو ملتا ہے۔ زبیر بن عوام ہے، طلحہ بن عبید اللہ ہے، علی بن ابی طالب ہیں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، ان سب نے ان خارجیوں کو بد دعا دیتے ہوئے کہا کہ اے اللہ انہیں ذلیل و خوار کر، پھر ان کا مؤاخذہ فرما۔ اللہ تعالیٰ نے سعد رضی اللہ عنہ کی دعا قبول فرمائی، کیونکہ وہ مستجاب الدعوات تھے۔ آخر کار کہا جاتا ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتل پکڑے گئے، جیسے عبداللہ بن سبا، غاف کی اشتر، حکیم بن جبلہ اور کنانہ وغیرہ، یہ سب انہیں قتل کر دیا گیا. پھر اس پر مورخین کا اجماع ہے کہ 35 ہجری میں آپ کو شہید کیا گیا، یہ 36 ہجری میں ذوالحجہ کا مہینہ تھا، اور دن اور وقت میں اختلاف ہے البتہ کہ 18 ذوالحجہ 35 ہجری کو آپ کو شہید کیا گیا. ہفتے کے دنوں میں کون سا دن تھا تو اس کے بارے میں تین قول ملتے ہیں کہ آپ کو بروز جمعہ شہید کیا گیا. اس وقت آپ کی عمر مبارک 82 سال تھی، اور یہی قول راجے ہے. پھر جس دن آپ شہید ہوئے اسی دن صحابہ کرام کی ایک جماعت نے آپ کو غسل دیا، کفن کا انتظام کیا، ان میں حکیم بن حزام، حویطب بن عبد العزا، ابو الجہم بن حذیفہ، دینار بن مکرم اسلمی، جبیر بن متم، زبیر بن عوام، علی بن ابی طالب اور آپ کے عزیز و قارب تھے. آپ کی دو بیویاں نائلہ بنت فرافسہ اور ام البنین بنت عتبہ بن حسین بھی شامل تھی، اور کئی بچے بھی آپ کے جنازے میں شامل ہوئے. نماز جنازے کس نے پڑھائی اس کے بارے میں دو تین اقوال ہم کو ملتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ زبیر بن متعم نے نماز جنازہ پڑھائی، اور دوسرا قول ہے کہ زبیر بن عوام کے بارے میں ہے کہ انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی. تو بہرحال آپ کی نماز جنازہ زبیر بن عوام نے پڑھائی، اور یہ دلیل زیادہ صحیح اور راجح ہے کہ آپ کی نماز جنازہ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے پڑھائی تھی. یہ مسند احمد کی روایت میں اس بات کی وضاحت ملتی ہے. پھر رات کے وقت آپ کو دفن کیا گیا، اور بعض صحابہ کہتے ہیں کہ مغرب اور عشاء کے درمیانی وقت میں آپ کو دفن کیا گیا. تو یہ عثمان رضی اللہ عنہ کی سیرت جو ہم نے پڑھے، جو ہمیں بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ دل خون کے آنسو روتا ہے کہ مسلمانوں میں جو فتنے کی شروعات ہوئی اور پھر کس طرح سے معاملات بگڑتے چلے گئے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے جلد ہی اس پر قابو پا لیا. چند سال تک یہ فتنہ رہا، اس کے بعد پھر الحمدللہ ٹھیک ہے، کچھ خلافت کے وہ ویسی سنہری لڑیاں نہیں تھیں، ویسے سنہرے اصول نہیں تھے، کچھ چینجز آئے تھے، لیکن کم از کم امن و امان قائم ہو گیا تھا. مسلمانوں کی ایک ساکھ تھی، مسلمانوں کی ایک عزت تھی. چار پانچ سال یہ فتنہ رہا، اس کے بعد یہ ختم ہو گیا الحمدللہ. کم از کم خلافت اگر نہیں بھی باقی رہی تو کم از کم یہ کہ مسلمانوں کے کام کاج یا مسلمانوں کا کاروبار امن و امان کے ساتھ چلتا رہا. انشاءاللہ وہ ہم آگے پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.